اچھا مولانا کل ہم منصوبات پڑھ رہے تھے مفعول بہی کے بارے میں، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اور کبھی کبھار یہ فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے، اور بتلایا تھا کہ اس کو حذف بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا حذف دو قسم پر ہے، ایک جوازی ہے ایک وجوبی. جوازن وہاں حذف کیا جائے گا جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، اور وجوباً حذف کرنے کی چار جگہیں ہیں، چار میں سے ایک سماعی ہے اور تین قیاسی ہیں. سماعی کا معنی یہ ہے ان کے لیے کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے کہ کبھی انہوں نے اس کے لیے فعل کو ذکر نہیں کیا. اور قیاسی کا یہ معنی ہے کہ آپ بھی اگر استعمال کریں اور اس جیسی جگہ ہو، کوئی نیا مقام ہو، تو آپ بھی کیا کریں گے، اسی طرح کریں گے اور فعل کو وجوباً حذف کریں گے، ذکر نہیں کریں گے. بھائی تو قیاسی جگہوں میں سماعی جگہ جو تھی اس کی چند مثالیں ذکر کی تھی، امرؤں ونفسا ونتہو خیر لکم واہلا وسہلا. اور قیاسی میں سب سے پہلے ہم نے تحذیر پڑھی. بھائی تحذیر بتلایا تھا کہ وہ معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ ماں باپ سے ڈرانے کے لیے، جیسے ایا قبل اسدا، اصل میں کیا تھا، اتقی نفس کا عن الاسد و اتقی الاسد عن نفس کا. دوسرا طریقہ یہ تھا مولانا کہ محذر منہ، جس سے ڈرایا جائے اس کو دو دفعہ مقرر ذکر کیا جائے، جیسے الطریقت طریقہ، الطبیت طبیہ، الجدار الجدارہ. تیسرا طریقہ تھا ما اثمر عاملہ، تیسرا مقام ما اثمر عاملہ علی شریطت التفسیر، یعنی وہ مفعول بھی کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر. وہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں ہر وہ اسام جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہو یا اس اسم کے متعلق میں مشغول ہو، اس طور پر کہ اگر اسی اسم کو یا اس کے مناسب کو اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے. جس کی دو مثالیں میں نے ذکر کی تھی، زیدن ضربتو ہو، تو اصل میں یہ کیا تھا، ضربتو زیدن ضربتو ہو، تو اب ماں اول کو حذف کر دیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی، اور یہ حذف وجوباً ہوگا. اور دوسرا جسے متعلق میں مشغول ہو، جیسے زیدن ضربتو غلامہ ہو، تو یہاں پر کیا نکالیں گے، آہن تو، بھائی اس فعل کے مناسب نکالیں گے، آہن تو زیدن ضربتو غلامہ ہو. اس کے بعد چوتھا مقام جہاں حذف، تیسرا قیاسی مقام یا چوتھا وجوبی مقام، وہ جو ہے منادا ہے مولانا. منادا وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے حرف ندا کے ساتھ، اور حرف ندا لفظاً موجود ہو یا تقدیراً موجود ہو. لفظاً کی مثال جیسے یا عبداللہ، اور تقدیراً کی مثال جیسے یوسف و عارضاً حاضر، تو یہاں یا یوسف یا مقدر ہے. اور بتلایا تھا حروف ندا پانچ ہیں، ایا حیا یا اے اور حمزہ مفتوحہ. اس کے بعد اب چونکہ منادا کی بات آئی تو پوری منادا کی تفصیل انہوں نے آپ کو بتلا دی کہ ہر منادا منصوب نہیں ہوتا بھائی، چند منادا ہیں. پہلا منادا جو مفرد معرفہ ہو بھائی، مفرد میں نے بتلایا تھا چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف. اور یہاں پر کون سا مفرد کس کے مقابلے ہے؟ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے، یعنی مفرد ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، نیز معرفہ ہو. اور میں نے بتایا تھا معرفہ عام ہے، چاہے قبلا ندا معرفہ ہو یا بعدا ندا. تو مفرد معرفہ منادا جو ہوگا وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر، جیسے ضمہ ہے یا الف ہے تثنیہ کے اندر، یا جمع کے اندر واو ہے بھائی، جیسے یا زید یا رجل یا زیدانی اور یا زیدونا. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ منادا پر اگر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، لام استغاثہ پھر مجرور ہوگا، اور اگر آخر میں الف استغاثہ آ جائے تو پھر وہ مفتوح ہوگا. اور کبھی کبھار آخر میں ہائے وقت بھی ملا دیتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے، یا زیدہ، تو الف اور لام دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو پھر منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ، یا فالحن جبلن، اور یا رجلن اس بیدی اندھے کا کہنا. تو یا فالحن جبلن یہ مشابہ مضاف ہے. مشابہ مضاف بتلایا تھا وہ اسام جو کہ بغیر دوسری چیز کے ملائے بغیر اس کا معنی پوری طرح واضح پورا نہیں ہوتا. جیسے یا پالیان چڑھنے والے، اب کس چیز پر چڑھنے والے بھائی؟ درخت پہ چڑھنے والے، چھت پہ چڑھنے والے، تو آگے چاہیے بھائی مفعول چاہیے. جب الان کس پہ چڑھنے والے؟ پہاڑ پر چڑھنے والے ذکر ہوا تو اب معنی پورا ہوا. اور اس کے بعد یہ بات آئی تھی اگر منادا معرب باللام ہو تو اس پر اگر مذکر ہو تو ایو حال آتے ہیں درمیان میں، یا اور حرف الف لام کے درمیان، اور اگر مؤنث ہو تو ایتو حال لے کر آتے ہیں. اس لیے کہ یا بھی اعلی تعریف، یہ بھی ماں باپ کو معرفہ بنا دیتا ہے. جیسے یا رجلو، اس نے دیکھو رجلو کو کیا بنا دیا تھا؟ معرفہ. اور الف لام بھی اعلی تعریف ہے، یہ بھی اپنے ماں باپ کو معرفہ بنا دیتا ہے. ار رجولو، اس نے رجولو کو کیا بنا دیا الف لام نے؟ معرفہ. تو لہذا دو اعلی تعریفین کا جمع ہونا جائز نہیں ہے. لہذا اس صورت میں درمیان میں مذکر کے لیے ایوہا لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ ایوہا لے آتے ہیں. تو ترکیب یوں ہوتی ہے کہ ایو موصوف ہوتا ہے اور آگے اب وہ جو معرب باللام ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایو مبنی علی الضم ہے اور موصوف ہے، اور الرجل اس کی، اور یہ درمیان میں ہا ہے تنبیہ کے لیے. اس لیے مولانا کہ منادا اصل میں تو ہے الرجل اور وہ چلا گیا دور، تو درمیان میں یا کے اور الرجل کے چونکہ فاصلہ آ گیا، اور یا کس لیے تھی؟ متنبہ کرنے کے لیے بھائی، ندا کے لیے. ندا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو متوجہ کرنا. تو درمیان میں پھر ہم ہائے تنبیہ کے لے آتے ہیں تاکہ پھر وہ تنبیہ والا معنی آ جائے، متوجہ کرنے والا معنی. تو یہ ضمیر نہیں ہے ایوہا کے جو ساتھ جو. اس کے بعد ترخیم پڑی تھی. ترخیم کا معنی لغتن ہوتا ہے نرم کرنا، اور اصطلاح نحو کے اندر ترخیم کہتے ہیں کہ منادا کے آخر سے ایک یا دو یا زیادہ حروف کو حذف کرنا. تو جیسے یا حارسو، اس کو کیا پڑھ دیں گے؟ یا حاری. یا مالکو، یا مالی. اور پھر میں نے بتایا یا منصور، یا منصور، اور بتلایا تھا کہ کبھی کبھی پھر اس میں دو صورتیں جائز ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلی اصل حرکت تھی وہی برقرار رکھیں، دوسرا یہ کہ جو حرف حذف کر دیا وہ نسیا منسیا ہوا، گویا تھا ہی نہیں مولانا. جب وہ تھا ہی نہیں تو یہ یا مال یہ پورا نام ہے، اور جب یہ نام ہے تو یہ منادا مفرد معرفہ ہے، اور منادا مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے. تو یا مالو، یا ہارو پڑھیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ ترخیم میں نے بتایا تھا اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ جو منادا ہوتا ہے یہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تو آگے آنے والی بات ہے، جواب ندا، جس کے لیے ندا دے رہے ہیں آپ. تو لہذا متکلم چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اس منادا سے فارغ ہوں، غیر مقصود سے فارغ ہو کر کس کو ادا کروں؟ مقصود تک میں پہنچ جاؤں اور اسے ادا کروں. اس کے بعد مندوب پڑا تھا. مندوب وہ ہے جس پر رویا جائے، جس پر اظہار غم کیا جائے مولانا. تو یہ اس پر، اس کے لیے وا کا لفظ خاص ہے عربی میں، اور یا بھی استعمال ہو جاتا ہے، باقی حروف ندا استعمال نہیں ہوتے. اور اس کے آخر میں، اور اس کے تمام احکامات وہی ہیں جو منادا کے تھے. منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے، یہ بھی مفرد معرفہ ہوگا مندوب تو مبنی علی الضم ہوگا. وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ بھی اس صورت میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو یا اور وا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے آخر میں بھی کبھی کبھار الف اور پھر اس کے ساتھ کبھی کبھار ہا کو ملا دیتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا زیدہ. اور یہ دو قسم پر ہوتا ہے، میں نے بتایا. کبھی کبھار ایک چیز کے وجود پر جو ہے اظہار غم کیا جاتا ہے، کبھی ایک چیز کے عدم وجود پر اظہار غم کیا جاتا ہے. وجود کی مثال جیسے یا مصیبتہ، تو مصیبت کے وجود پہ اظہار غم ہو رہا ہے، اور کبھی چیز کے عدم وجود پر جیسے زید انتقال کر گیا تو یا زیدہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے بعد مفعول فی پڑھا تھا بھائی، مفعول فی انہوں نے آپ کو بتلایا وہ اس زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر فاعل کا فعل واقع ہو، اور اس کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف کہتے ہیں، اور یہ دو قسم پر ہے، چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، ایک مبہم ہے ایک محدود ہے. مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، محدود وہ ہے جس کی کوئی حد ہو. تو زمانہ بھی کبھی مبہم ہوگا کبھی محدود، اور مکان بھی کبھی مبہم ہوگا اور کبھی محدود. زمانے مبہم کی مثال جیسے مولانا دہرون، دہر کا معنی زمانہ، کتنا زمانہ، کوئی حد نہیں ہے اس کی متعین کہاں سے کہاں تک، وقت ہے حین ہے یہ سب. اور جبکہ بعض اوقات زمانے کی حد ہوتی ہے، جیسے میں کہتا یومون، میں نے کیا کہا یوم، اب یوم تو صبح سے لے کر کب تک کو کہتے ہیں شام تک، اور اسی طرح لیلون یہ شام سے لے کر صبح تک، تو یہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے طلوع تک. تو اور اسی طرح ہے سنتن، 12 مہینے وقت متعین ہے، شہرن اسبوعن وغیرہ. جبکہ ظرف مکان بھی ایک مبہم ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، جیسے امام، خلف، یمین، فوق، تحت وغیرہ بھائی. اور کبھی محدود ہوگا، جیسے مسجد اس کی حد ہوتی ہے، دار اس کی بھی حد ہے، جامعہ اس کی بھی حد ہے وغیرہ. تو یاد رکھو ان چاروں میں سے صرف جو ظرف مکان محدود ہے اس کے اندر فی کو لفظوں میں ذکر کرنا ضروری، جبکہ باقی تینوں جو ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں تقدیر فی کے ساتھ، یعنی تقدیر معنی فی کے، فی وہاں لفظوں میں نہیں ہوتا یا مقدر وہاں نہیں ہوتا، ہاں اس کا معنی وہاں کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. اس کے بعد مولانا مفعول لہو پڑھا تھا. مفعول لہو وہ نام ہے اس چیز کا جس کی وجہ سے فیل کیا جائے، اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے ماقبل کا فیل کیا جائے. اور میں نے بتلایا تھا بھائی کہ یہ فیل کا کرنا، کبھی مولانا یہ فیل اس کا سبب ہوگا اور کبھی فیل اس کا، کبھی یہ فیل کا سبب ہوگا. جیسے ضربت زیدن للتادیب، کیا ضربت زیدن تادیبن، تو ضرب علت ہے ادب کی، تادیب کی مولانا. اور کبھی قعدت عن الحرب جبنا، یہ تو جبن علت ہے قعود عن الحرب کی. اور یہ مولانا تقدیر لام کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، یعنی لام کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے. ضربت تادیبن، تو دراصل یہاں لام آتا ہے علت بتلانے کے لیے، لی اجلی، لام اجلیہ کہتے ہیں. ضربت زیدن للتادیب، کیا معنی، اے لاجل تادیب. تو یہ لام کا معنی یہاں، چونکہ یہ بھی علت بیان کرتا ہے اور لام علت کے لیے تو ہے لام، تو یہاں پر لام کا معنی مقدر ہوگا علت. اور امام زجاج نے فرق کیا تھا، ان کا قول ذکر کیا امام زجاج، اس کو تعبیر کر کے مفعول مطلق بناتے ہیں. صاحب کتاب نے بتلایا کہ نہیں بھائی، امام زجاج کی بات صحیح نہیں ہے، اور اس طرح تو تعویل کرنے سے کئی چیزیں دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا. تو کلام وہ زیادہ بہتر ہے جو بغیر تعویل کے ہو، اور امام زجاج کے قول کے مطابق کیا کرنا پڑتی ہے، تعویل. اس کے بعد مفعول ماہو پڑھا بھائی. مفعول ماہو کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں جس کو واو بمانے ماہ کے بعد ذکر کیا جائے. بھائی کس لیے واو بمانے ماہ کے بعد ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں مصاحبت کے لیے، کہ یہ جو ماباد کا فعل ہے، ماباد کا اسم ہے، یہ مصاحب ہے ماقبل جو معمول فعل آیا ہے اس کا، جو ماقبل فعل کا معمول، جا البرد والجبات ہی، تو یہ جبات مصاحب ہیں کس کے، برد کے. اور برد کیا ہے، معمول ہے فعل کا، کیونکہ فعل اس کو کیا دے رہا ہے، رفع دے رہا ہے. تو یہ ماباد معمول ہے، مصاحب ہے ماقبل معمول فعل کا. مصاحبت کا میں نے بتلایا تھا کہ زمانہ ایک ہو، دونوں کا معنی تھا، کیا ہو، زمانہ ایک ہو. جیسے میں نے کہا جا زید و عمر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ زید بھی آیا عمر بھی آیا، لیکن اکٹھے آئے، الگ آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، یہ کوئی بیان نہیں ہو رہا. جو بھی آپ معنی کر لیں گے صحیح ہوگا، ہر احتمال ہے اس کے اندر. لیکن جب میں نے کہا جا زید و عمرن تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ زید عمر زید کے یا زید عمر کے ساتھ آیا، یعنی دونوں اکٹھے آئے ہیں، تو معیت آ گئی مولانا، زمانہ ایک ہو گیا. اس کے بعد بتلایا تھا یہاں چار صورتیں بنتی ہیں، فعل لفظوں میں ہوگا یا فعل لفظوں میں نہیں ہوگا. اگر فعل لفظوں میں ہے تو پھر دو صورتیں، ادب جائز ہوگا یا ادب جائز نہیں. اگر فعل لفظوں میں نہیں معنی میں ہے پھر بھی دو صورتیں، ادب جائز ہوگا یا ادب جائز نہیں. جیسے جئتو وزیدون، تو اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زید کا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے عطف کیا کس پر؟ زید کا، تون ضمیر پر، اور تون ضمیر تو ضعیف ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، اکیلی رہ سکتی ہے؟ اکیلی جب نہیں رہ سکتی تو اس پر زید جو قوی ہے، جو اکیلا رہ سکتا ہے، اس کا عطف، وہ قوی کا عطف کمزور پر صحیح نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے مولانا کے درمیان میں تاکید لے آتے ہیں، مرفوع متصل کے لیے مرفوع منفصل لے آتے ہیں، تو کیا بنا؟ جئتو انا و زیدن. اب عطف ہو سکتا ہے مولانا، تو لہذا اگر انا نہیں لائیں گے تو پھر جئتو و زید. جب فعل اگر لفظوں میں نہ ہو، اگر فعل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو، پھر دونوں صورتیں جائز. آپ چاہیں تو نصب پڑھیں، مفعول معہ بنائیں، آپ چاہیں تو رفع پڑھیں، آپ اس کو کیا بنا دیں؟ معطوف بنا دیں. اور اگر فعل لفظوں میں تو ہے لیکن عطف جائز نہیں، تو اس صورت میں مفعول لہو اس کو بناؤ، جئتو و زیدن، کیونکہ عطف تو جائز ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر فعل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی متعین ہو جائے گا، اس لیے کہ فعل معنی کے اعتبار سے ہے تو ہمیں امر معنوی کی طرف، جب لفظی امر سے کام چل سکتا ہے تو معنوی امر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، معنوی عامل کی طرف. تو جیسے مال زیدن و عمرن، اور اگر فعل تو عطف متعین ہوا، اور اگر فعل لفظوں میں نہیں اور عطف بھی جائز نہیں تو اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے، ما لکا و زیدن، اور ما شانوکا و عمران. تو ضمیر مجرور متصل پر عطف جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا اتصال بڑا شدید ہوتا ہے، تو وہ جزء کلمہ کی طرح ہے، اور جزء کلمہ پر تو عطف جائز نہیں. فصل الحال لفظ يدل على بيان هيئه الفاعل او المفعول به او كليهما نحو جاء. دیکھو حال جو ہوتا ہے وہ فاعل یا مفعول کی ہیئت کو بیان کرتا ہے، کس کی؟ فاعل یا مفعول کی ہیئت کو بیان کرتا ہے، یعنی فاعل یا مفعول کے علاوہ یہ جو ہے صاحب کافیہ وغیرہ، صاحب ہدایت النحو وغیرہ کا مذہب ہے کہ حال صرف فاعل سے آئے گا یا صرف کس سے آئے گا؟ مفعول سے آئے گا، انہی کی ہیئت بیان کرے گا. جیسے میں کہتا ہوں جا انی زید راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا. یا ضربت زیدا مشدودا، زید کی میں نے پٹائی کی اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. تو دیکھو راکبن حال ہے فاعل سے، مشدودن حال ہے کس سے؟ مفعول سے. تو یہ صاحب کافیہ وغیرہ کے نزدیک ان کا یہ مذہب ہے کہ حال صرف فاعل سے آئے گا یا مفعول سے. اس کے بعد فاعل یا مفعول، یا تو وہ لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول ہوں گے، جا زید، جا انی زید، ان زید لفظوں میں کیا ہے؟ فاعل. ضرب کو زید، ان زید لفظوں میں کیا ہے؟ مفعول. کبھی لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول نہیں ہوتا، معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ فاعل یا مفعول ہوتا ہے. یعنی وہاں تھوڑی سی تاویل کر کے اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مفعول بنا. در حقیقت تو مفعول نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ تھوڑی ہم تاویل کر دیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ھذا زید، یہ زید ہے. اب یہ زید لفظوں کے اعتبار سے تو بھائی خبر ہے، ھذا مبتدا، زید اس کی خبر، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے. کس طرح؟ نانا ھذا کا کیا معنی ہے؟ یہ اشارہ ہے، معنی ہے میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف، یہ زید ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اشارہ کرنے والا کون؟ میں. کس کی طرف کیا؟ زید کی طرف. تو وہ کیا ہوا بھائی؟ مفعول ہوا. تو معنی کے اعتبار سے مفعول ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں ھذا زید قائما. تو اب آپ سے کوئی اشکال کرے بھائی زیدن ھذا زید قائما یہ قائما کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حال. بھئی کس سے حال ہے؟ زید سے حال ہے. بھئی زید تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. آپ کو نے پڑھا ہے کہ یہ فاعل ہونا چاہیے یا مفعول ہونا چاہیے، پھر اس سے کیا آئے گا؟ حال. آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول ہے. اس لیے بھائی اس کے مقابلے میں اور نحوی ہیں بڑے بڑے، ابن مالک رحمہ اللہ وغیرہ، ان کے نزدیک مولانا حال فاعل یا مفعول کے علاوہ مطلق حیات بیان کرتا ہے، فاعل یا مفعول کی حیات کے لیے خاص نہیں. جب ان کے مذہب لے لیں پھر تو تعویل کی بھی ضرورت نہیں بھائی. کسی بھی چیز کی حیات بیان کرنے کے لیے حال آپ لا سکتے ہیں. ھذا زید قائما، تو زید خبر ہے اور اس کے لیے کیا لے آئے آپ؟ حال لے. کوئی تعویل کی ضرورت ہی نہیں. اور اس کے بعد رکھو یہ جو حال ہوتا ہے، جا پہلے ترکیب کر رہے ہیں تھوڑی سی بھائی، جا انی زید راکبا، کیا کریں گے ترکیب؟ جا فعل نون وقایا یا ضمیر اعراب بتاؤ، منصوب کون سا؟ منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا، ابھی فاعل نہیں بنانا. ہاں فائل تو ہے لیکن آگے حال کو بھی ہم نے ملانا ہے. ذو الحال، جس کا حال آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذو الحال. تو زید مرفوع لفظا ذو الحال. راکبا جی ترکیب پوری کرو بھائی، آدھی نہیں. راکبا منصوب، پہلے اعراب بتایا کرو، منصوب لفظا اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جو کس کو راجے؟ جس کا حال بتا رہے ہیں اس کو راجے کرو، ذو الحال کو راجے بھائی. صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، تو ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. کوئی ترکیب مشکل ہے بھائی؟ ترکیب انشاءاللہ بڑی آسان ہے اور بڑی ضروری ہے، کوشش کرو اس میں خوب بھائی. تو یاد رکھو حال کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، جو ذو الحال میں عامل ہے وہی کس کے اندر عامل ہوتا ہے جی؟ بس حال کے اندر یاد رکھو عامل وہ فعل ہوگا، اگر فعل لفظوں میں ذکر ہے، یا معنی فعل ہوگا. کیا ہوگا؟ معنی فعل. ھذا زید قائما، بھئی قائما کس نے نصب دیا اس کو؟ بھئی اشیر نے دیا، معنی فعل جو یہاں پر موجود ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو حال کے اندر عامل جو ہوتا ہے فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے. نیز ایک ضابطہ اور یاد رکھو، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. اگر کبھی معرفہ بصورت معرفہ کے آ بھی جائے، آپ اس کو تعویل کر کے کیا بنا لیں گے؟ یہ متن میں باتیں آ رہی ہیں، آپ اس کو تعویل کر کے اس کو کیا بنا لیں گے بھائی؟ نکرہ بنا لیں گے. نیز یاد رکھو حال ذو الحال معرفہ ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ عموماً، لیکن کبھی کبھار ذو الحال بھی نکرہ آ جاتا ہے. تو یاد رکھو اس صورت میں حال میں کے بارے میں یاد رکھو، حال مفرد بھی آ سکتا ہے جیسے راکبن، حال جملہ بھی آ سکتا ہے وہو راکبن، پورا جملہ بھی حال بن جاتا ہے کبھی. تو پھر اس صورت میں جملہ کیا ہے؟ مبنی، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ کیا ہوگا؟ منصوب محلن ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ حال ہے جملہ ہے لیکن یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے، تو یہ منصوب محلن ہوگا. تو لہذا جب حال جملہ ہو، ذو الحال کیا آیا؟ نکرہ، اور حال آگے آ رہا ہے، حال کی دو صورتیں، یا جملہ آئے گا یا کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا. اگر ذو الحال نکرہ ہو اور حال مفرد ہو، تو اس حال مفرد کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے ذو الحال پر. جاءنی رجلا قائما، رجلا والا نا ذو الحال ہے اور قائما اس سے کیا ہے؟ حال. لیکن چونکہ رجلا تو ہے نکرہ اور قائما کیا ہے؟ مفرد، تو اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب. یوں کہیں گے جاءنی قائمن رجلن، جاءنی قائمن رجلن. کیوں یوں کیوں کہیں گے؟ بھئی وجہ یہ ہے، اگر میں نے یوں کہا جاءنی رجلن قائمن تو جو بھی سنے گا اس کو نہیں پتا چلے گا یہ حال ہے، وہ فوراً ترکیب شروع کرے گا، رجلن منصوب لفظاً موصوف، راکبن منصوب لفظاً اس کی صفت، کیونکہ رجلن بھی نکرہ، راکبن بھی نکرہ، رجلن بھی منصوب، راکبن بھی منصوب، تو فوراً یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں موصوف صفت ہیں، تو حال تو اس کو کوئی بنائے گا ہی نہیں، اور حالانکہ ہم نے اس کو کیا بنانا ہے حال، تو لہٰذا اشتقاق ہوگا صفت کے درمیان اور حال میں، تو لہٰذا اس صورت میں علماء نحو نے کیا واجب قرار دیا ہے کہ اس کو مقدم کرنا واجب ہے، مقدم کرنا. دیکھیے بھائی الحال لفظ يدل على بيان هيئه الفاعل او المفعول به، حال وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے مفعول به کی هيئت، هيئت حالت، مفعول به کی حالت بیان کرنے پر، او المفعول فاعل کی هيئت بیان کرنے پر، او المفعول به یا مفعول به کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے، او کلیہما یا دونوں کی حالت کے لیے آتا ہے. نحو جاءنی زیدن راکبن، یہ راکبن کس سے؟ حال فاعل سے. وضربت زیدن مشدودن، مشدودن کس سے؟ حال مفعول سے. ولقیت عمرن راکبینی، میں نے عمر سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، ہم دونوں کیا تھے؟ سوار. پھر دیکھا یہ لقیت متکلم فاعل اور مفعول دونوں سے اکٹھا حال آ رہا ہے. وقد يكون الفاعل معنويا، اور کبھی فاعل کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ کبھی فاعل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، زید فی، زید فی الدار قائما، ترکیب آتی ہے بھائی، ترکیب کرو، زید مبتدا مرفوع لفظا مبتدا، فی جارا، الدار مجرور لفظا جار مجرور، مل کر کس سے متعلق؟ ثابتن سے کر لیں یا ثابتا سے، جو بھی کر لیں، ثابتن سے متعلق ہوا، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ کون ثابت فی الدار ہے؟ زید، تو راجع ہے مبتدا کو مولانا. تو یہ ہوا ضمیر جو ہے مولانا یہ ذوالحال ہے، یہ ہے یا نہیں مولانا؟ اور یہ فاعل، یہ ہوا سے مراد کون ہے؟ زید مراد ہے، تو زید بھی معنی کے اعتبار سے فائل ہو گیا، کیونکہ ثابت ان کا فائل کون ہوا، اور ہوا کس کو راج ہے؟ زید کو، تو زید بھی معنی کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ فائل ہی ہے گویا، تو لہذا یہ ہوا ضمیر سے حال ہے ہمارا. لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا، میں نے بتایا تھا یہ استقرہ بتلاتے ہیں، میں نے ثبتہ بتلایا، وہ زیادہ بہت آسان ہے سمجھ میں. استقرہ اور ثبتہ کا ایک معنی ہے قرار پکڑنا، ثابت ہونا. وَقَذَ الْمَفْعُولُ بِهِ، اور اسی طرح مفعول بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، جیسے هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ، اس لیے اس کا معنی یہ ہے، معنی یہ ہے ہمارا. یہاں بعض نسخوں میں یوں ہے مولانا، المشار الیہ قائما ہوا زید، المشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی طرف اشارہ، اور بعض نسخوں میں ہے اشیر و انبہ زیدا قائما، اشیر و انبہ زیدا قائما، میں اشارہ کرتا ہوں یا میں تنبیہ کرتا ہوں زید پر اس حال میں کہ وہ کیا ہے. اشیر زیدن قائمن کیا معنی ہے؟ میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف اس حال میں کہ وہ کیا ہے، کھڑا. یا انبہ زیدن قائمن، میں تنبیہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں زید پر اس حال میں کہ وہ کیا ہے، کھڑا ہے. تو معنی کے اعتبار سے ہے. والعامل فی الحال فعل، اور عامل جو ہوتا ہے حال کے اندر فعل ہوتا ہے، او معنی فعل، یا کیا ہوتا ہے معنی؟ والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، کبھی کبھی عبارت میں معرفہ بھی آپ کو نظر آئے گا، تو اس صورت میں تاویل کر کے اس کو کیا بنائیں گے؟ نکرہ بنا لیں گے. مثلا میں ہوں جا انی زید وحدہ, آیا میرے پاس زید اکیلا. اب ترکیب یہ ہے مولانا, جانی جا پہ نون وقایہ یا ضمیر مفعول زید ذو الحال وحدہ منصوب مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ حال ہے کس سے؟ زید سے. تو اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مضاف مضاف الیہ مل گئے, یہ کیا ہوا؟ معرفہ ہو گیا, اور حال تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. تو بھئی تاویل کریں گے کہ یہ وحدہ بمانے منفردن کے ہے. اب منفردن تو کیا ہے؟ نکرہ ہے, وہی معنی وہی ہے, زید اکیلا ہے, جانی زید منفردن. تو کہتے ہیں والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا, اور ذو الحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے اکثر اوقات. کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ, جیسے کہ آپ نے اس مذکورہ مثالوں میں دیکھا. فإن کان ذو الحال نکرۃ, اگر ذو الحال نکرہ ہو, یجب تقدیم الحال علیہ, تو حال کا اس پر مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ میں نے بتلایا تھا, جی خود بتلا رہے ہیں, نحو جاءنی راکبا رجل لئلا تلتبس بالصفت فی حالت النصب, تاکہ ملتبس نہ ہو جائے صفت کے, التباس نہ آئے صفت کے ساتھ حالت نصب میں. فی مثل قولی کا, جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے رأیت رجلا راکبا. تو بھائی جب ایک حالت میں التباس آ رہا ہے تو ہم نے اس کی اجازت نہیں دی, جب ایک میں اجازت نہیں دی تو باقی تاکہ ساروں کا حکم ایک جیسا ہو جائے, پھر کسی اور نکرہ میں بھی ہم نے ما بعد لانے کی اجازت نہیں دی. اگرچہ پہلی میں التباس لازم نہیں آ رہا, جانی راکبن رجلن, اس لیے کہ راکبن تو منصوب ہے اور رجلن کیا ہے؟ مرفوع ہے, تو حال مؤخر بھی ہو تو پتہ چل جائے گا یہ حال ہے. لیکن ایک حالت حالت نسبی میں تو آ رہا ہے, جانی رأیت رجلن راکبن, اس حال میں تو آ رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ رأیت رجلن تو اس حال میں آ رہا, تو باقی میں نے بتایا نا ہر جگہ یہ نہیں ہے. اگر حال جملہ ہو پھر مقدم کرنا واجب نہیں ہے, ہاں اگر حال مفرد ہو پھر مقدم کرنا
واجب,
کیونکہ جملہ ہو پھر تو مولانا پتہ چل ہی جائے گا, سمجھ میں. اور التباس اس کا نہیں, اور اگر نکرہ ہو تو پھر التباس آئے گا. وقد تكون الحال جملہ خبریہ, خود بھی بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں کبھی کبھار حال جملہ خبریہ ہوتا ہے, جیسے جاءنی زید, آیا میرے پاس زید, اس حال میں کہ غلامہ راکب, کہ اس کا غلام کیا تھا؟ سوار تھا. ترکیب سنو بھائی, جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول, زید مرفوع لفظا ذو الحال, ہاں فاعل ٹھیک ہے, ذو الحال واو حالیہ, واو کیا ہے؟ یہ حال پر کبھی آیا کرتا ہے, واو حالیہ. غلام مرفوع لفظا مضاف, ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ, ہا ضمیر پر یہ حرکت نہ دیکھنا بھائی, یہ حرکت صرف ماقبل ضمے کی وجہ سے ہے, اعراب کی وجہ سے یہ نہیں, کیونکہ یہ مبنیات میں سے ضمیر ہے. تو غلام مرفوع لفظا مضاف, ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. راکب صیغہ اسم فاعل, ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل, جو کس کو راجع ہے؟ ہاں سوار کون ہے؟ غلام, اس کو راجع, یہ مبتدا کو راجع. صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, غلامہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منصوب محلن, کیا ہوا؟
منصوب محلن
حال ہوا, کیونکہ حال ہے اور یہ منصوب ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نہ کہنا غلام مہ, غلام پہ نصب نہیں پڑنا بھائی, صرف غلام نہیں حال بن رہا, پورا جملہ حال بن رہا ہے, اور جملہ پورا اپنے محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ منصوب. تو یہ حال ہوا, ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. او یرکب غلامہ, یہ مولانا پہلی مثال تھی جملہ اسمیہ کی, غلامہ راکب, جملہ اسمیہ کیا بنا؟ حال. اب دوسری ترکیب بتا رہے ہیں, کبھی جملہ فعلیہ بھی حال بنتا ہے. جانی زید یرکب غلامہ, جانی زید یرکب غلامہ, وہی ترکیب. جا فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول زید مرفوع لفظا ذوالحال یرکبو فعل ہوا ضمیر اس کے آگے کیا آ رہا ہے غلامہ یرکبو فعل غلام مرفوع لفظا مضاف ہا ضمیر مجرور محلا مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر فاعل یرکبو کے لیے یرکبو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر سمجھ میں آیا. تو پہلے میں آیا واو جا انی زید و غلامہ راکب دوسرے میں واو نہیں لانا جا انی زید یرکب غلامہ اس لیے کہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ بڑی کتابوں میں کہ جملہ فعلیہ اگر حال بنے اور فعلیہ بھی کس قسم کا ہے مضارع مثبت ہے کیا ہے مضارع مثبت تو یرکب مضارع مثبت ہے یا حرف نفی ہے کوئی یہاں پر مضارع مثبت ہے تو جب جملہ حالیہ مضارع مثبت ہو تو اس کے شروع میں وہ حالیہ نہیں لاتے سمجھ میں. باقی جتنے جملے ہیں وہ حال جو واقع ہوتے ہیں سب کے شروع میں وہ آ سکتا ہے لیکن یہ جو مضارع مثبت ہوتا ہے اس کے شروع میں نہیں آتا سمجھ میں. جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ بھی دو قسم پر ہوگا مضارعہ ہوگا یا ماضیہ ہوگا شروع میں مضارع آ رہا ہوگا یا فعل ماضی پھر دونوں دو دو قسم پر ہیں یا مضارع مثبت ہوگا یا مضارع منفی یا ماضی منفی ہوگا یا ماضی مثبت. تو پانچ قسم کے جملے ہوئے پانچ میں سے صرف ایک قسم جو مضارع مثبت ہے اس کے شروع میں واو نہیں آتا باقیوں کے شروع میں واو آ سکتا ہے واجب نہیں ہے واو آ سکتا ہے بس صورت تفصیل ہے اس میں وہ آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ پڑھنا جاءنی زیدن یرکب غلامہ بھائی کیوں یہ یرکب کیوں پڑھا بھائی یہ حال ہے منصوب ہے نہیں بھائی حال صرف یرکب فعل نہیں ہے حال پورا جملہ ہے اور جملہ کیا ہوتا ہے مبنی اور مبنی پہ کبھی اعراب آتا ہے نہیں وہ محل کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہ مثال ما کان عاملہ مان الفعل اور مثال اس کی کہ جس کے اندر عامل معنی فعل ہو وہی بات پورا پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں یہ نحو ھذا زید قائما معناه انبه واشير زیدا قائما بھائی انبه واشير ھذا کا کیا معنی ہے انبه یا اشير. وقد يحذف العامل لقيام قرينة ہاں یہ بھی یاد رکھنا عامل کون ہے بھائی حال میں عامل کون ہوتا ہے فعل یا فعل فاعل مفعول سے تو آئے ان سے تو آئے گا عامل جو عمل کر رہا ہے جو اس کو نصب لے رہا ہے فعل ہے یا معنی اگر فعل موجود ہے تو فعل عامل اور کبھی بتلایا فعل نہیں ہوتا بلکہ معنی فعل وہاں موجود ہوتا ہے جیسے ھذا زید کے اندر فعل نہیں موجود بلکہ کیا ہے معنی. تو مولانا یہ جو فعل عامل ہوتا ہے حال میں اس کو کبھی حذف بھی کر لیتے ہیں جبکہ قرینہ موجود ہو جب قرینہ موجود وقد يحذف العامل لقيام قرينة اور کبھی کبھار عامل حال کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں للمسافر مسافر سے سالما غانما اصل میں ہے ترجع سالما غانما بھائی ایک مسافر ہے آپ کا ساتھی ہے سفر پر جا رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں سالما غانما اصل میں کلام کیا ہے ترجع سالما غانما تو واپس لوٹے اس حال میں کہ سلامت ہو اس حال میں کہ نفع کے ساتھ ہو غنیمت کے ساتھ ہو یعنی نفع کے ساتھ ہو یہ سفر آپ کا سلامتی سے ہو اور نفع والا ہو مولانا یہ آپ اس کو کہتے ہیں. تو اب سالما اور غانما کیا ہیں حال ہیں اور ان کے فعل کس کو ترجیح کو ہم نے کیا کر دیا حذف کر دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے مسافر کو آپ کیا کر رہے ہیں رخصت کر رہے ہیں یہ قرینہ موجود ہے کہ یہ جو آپ سالما غانما کو حال بنا رہے ہیں کس سے بنا رہے ہیں ترجیح اس کے واپسی کی ترجیح واپسی مراد جی بھائی ترکیب تو کرو، ترکیب ضروری ہے. ترجیح سالما غانما، ترجیح فیل، انت ضمیر اس کے اندر اعراب بتاؤ اس کا، مرفوع محلا کیونکہ فاعل ہے اور ضمیر ہے تو مبنی ہے، مرفوع محلا ذوالحال. سالما صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے، ہاں سالما، ہاں سالما کے اندر مولانا اب انت ضمیر نکالو، کیا نکالو، انت ضمیر، یہ اس میں فاعل، یہ اس میں مفعول جو ہوتا ہے، اس کے اندر انا ضمیر بھی آ سکتی ہے، انت بھی مخاطب کی بھی آ سکتی ہے، متکلی آ سکتی ہے، مخاطب کی بھی آ سکتی ہے، غائب کی بھی آ سکتی ہے، سمجھ میں آیا، موقع کے مطابق آپ نکالیں گے. میں کہتا ہوں انا قائم، کیا ترکیب کریں گے، انا مرفوع محلا مبتدا، انا مرفوع محلا مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، کیا ضمیر ہوگی اس کے اندر فاعل، انا، قائم کون ہے، متکلم ہے، تو انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اب ذرا اس کی کرو، ہوا قائم، ہوا مرفوع محلا مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے، مبتدیوں کو نا، مبتدا کو راجع، ہوا کو راجع، ہوا راجع ہے، یہ تو بات عجیب سی لگ رہی ہے، سمجھ میں، اسی لیے میں نے کہا اس طرح کہا کرو، یہ راجع ہے کس کو، مبتدا کو، تو صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر. اچھا اب اس کی کرو، انت قائم، انت ضمیر مرفوع محلا مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، سمجھ میں آ گئی ترکیب ہے. تو لہذا یہاں بھی سالمن کے اندر انتا نکالنا، اور غانمن میں بھی کیا نکالو، انتا، تو یہ دو حال ہو گئے مولانا، اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر ایک حال، دوسرا حال اس میں فائل فیل ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر فائل بن جائے گا، ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر فائل، فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو جائے گا. فیلیا کون سا ہوگا، خبریہ لفظان، انشائیہ معنان، معنی کے اعتبار سے انشاء ہے، لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے. بھائی آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم سلامتی اور نفع کے ساتھ واپس آنا، یہ کوئی اس کو خبر دے رہے ہیں یا اس کو دعا دے رہے ہیں، بھائی یہ تو دراصل دعا دے رہے ہیں، اللہ آپ کو یعنی کہ سلامتی سے، تم سلامتی سے لوٹو اور نفع سے لوٹو، یعنی اللہ آپ کو سلامتی اور نفع سے کے ساتھ واپس لائے، تو یہ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے، خبر، معنی کے اعتبار سے انشاء ہے. سمجھ میں آیا، التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد او كيل او وزن او مساحة او غير ذلك مما فيه ابهام ترفع ذلك الابهام. تمیز وہ ایسا نکرہ ہے، تذکر بعد مقدار، جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے، مقدار کے بعد ذکر کیا جائے، مقدار کون سی ہے بھائی، پانچ قسم کی مقداریں ہیں کل، بھائی کل کتنی مقداریں ہیں، پانچ قسم، تو یہ مین کے ذریعے بیان کر رہا ہے اس کو، یعنی کہ عدد، کیل، کیل جانتے ہو بھائی، ماپنا، ماپنا بھائی، دودھ کس طرح وزن کر کے دیتے ہیں یا ماپ کر دیتے ہیں برتن میں، ماپ کر دیتے ہیں، یہ کیل کہتے ہیں، تو اور ایک ہے وزن تول کر دینا، ایک ہے مساحت، پیمائش کر کے دینا، کپڑا کیسے لیتے ہیں آپ مولانا، پیمائش ہوتی ہے، او غیر ذالکہ یا اس کے علاوہ. غیر ذالکہ سے مراد ہے اندازہ. کیا مراد ہے؟ اندازہ. اندازہ تو لازمی بات ہے آپ جو بھی چیز لیں گے مولانا تو مقدار اس کی کس طریقے پر ہوگی, یا اگر وہ مقدار والی ہے یا تو گن کر ہوگی یا ماپ کر ہوگی یا وزن کر کے ہوگی یا مولانا پیمائش کر کے ہوگی یا اندازے سے ہوگی. مولانا یہ پانچ ہی مقداریں ہیں, چھٹی مقدار نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ پانچ مقدار. اچھا تو مقدار سے مم ما فیہ ابہام, جس کے اندر کیا ہو مولانا؟ جس کے اندر ابہام ہو. ترفع ذلک الابہام, اور تمیز کیا کر دیتی ہے؟ اس ابہام کو دور کر دیتی ہے, دور کر دیتی ہے. جیسے میں نے کہا مولانا عشرون, بیس عدد ہے. بھئی بیس کیا ہیں؟ بیس آدمی ہیں, بیس گدے ہیں, بیس درخت ہیں, بیس پودے ہیں, دنیا کی کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے. تو اب اس میں ابہام ہے عشرونا میں, آگے تمیز لائی جاتی ہے عشرونا رجلن, اس نے ابہام دور کر دیا کہ بیس سے کیا مراد ہے بھائی؟ رجل مراد ہے. میں کہتا ہوں دو لیٹر, آپ کو کیا پتا چلے گا دو لیٹر پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, دودھ ہے, پانی ہے, کیا چیز ہے؟ آگے پھر جب آئے گا مولانا کیا لبانان بھائی, تو پھر کیا ہوگا؟ ابہام دور ہو جائے گا. اسی طرح آپ کہتے ہیں مولانا مثال کے طور پر دو من وزن, دو کلو. بھائی دو کلو کیا چیز ہے؟ دو کلو چینی ہے, آٹا ہے, کیا چیز ہے؟ تو جب تک آگے تمیز نہیں آئے گی ابہام دور نہیں ہوتا. یا مولانا میں کہتا ہوں میرے پاس کیا ہے؟ فصلوں کی کوئی باتیں چل رہی ہیں, مثلا فصل کی بات کر رہے ہیں آپ, آپ کہتے ہیں میرے پاس ساٹھ کنال میں ہے, ساٹھ کنال پہ, ساٹھ کنال ہے وہ. اب مولانا ساٹھ کا نال تو مقدار کا تو ہمیں پتا چل گیا, لیکن وہ کیا چیز ہے ساٹھ کا نال میں؟ وہ گندم ہے یا چنے ہیں یا کپاس ہے, کیا چیز ہے؟ کہ جب آپ آگے ذکر کرتے ہیں کہ چنے ہیں یا گندم ہے تو ابہام کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور مولانا مثال, جیسے مولانا عرب کیا کرتے تھے, کہتے ہیں علی التمرہ مثلھا زبدان, کھجور پر اسی کے برابر مکھن ہے. عربوں کے ہاں جب کوئی بڑا مہمان آتا تھا, خاص مہمان, تو اس کے لیے خاص چیز کیا پیش کیا کرتے تھے؟ بڑی کھجوریں ہوتی تھیں. یہ والی کھجوریں نہیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اتنی اتنی, ہاں بڑی بڑی کھجوریں ہوتی ہیں ہمارا نا, تو بڑی کھجور ہوتی تھی, اس کو درمیان سے کاٹتے تھے, گٹلی نکالتے تھے اور اتنا ہی مکھن اس کے اندر اوپر رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ بڑی زبردست جو ہے نا چیز تیار ہوتی, یہ بڑے مہمان کو پیش کیا کرتے تھے. تو اب بتاؤ مولانا, کہتے ہیں علی التمرہ مثلھا زبدان, کھجور پر اسی کے مثل مکھن ہے. کیا بالکل اس کے برابر ہے یا اندازن اس کے برابر ہے؟ اندازن اس کے برابر ہے. تو یہ اندازے کی مثال, تو پانچوں کی مثالیں میں نے ذکر کر دی. کتاب والا بھی ترتیب سے عدد, کیل, وزن, مساحت وغیرہ کی مثالیں ذکر کرے گا. نحو عندی عشرون درہمن, یہ کس کی مثال ہے؟ عدد کی. وقفیزان بران, قفیز کہتے ہیں مولانا وہ برتن ہوتا ہے جس میں دیہات میں گندم ماپ رہی ہیں, بڑا سا گھر برتن ہوتا ہے, کوئی جانتا ہے بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہاں تو آپ تول کر لیتے ہیں نا, تول کر مندوب ہوتی ہے, لیکن یہ ہمارا نا دیہات میں آپ جائیں تو وہ ماپ کر گندم ملتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ اتنا بڑا برتن ہوتا ہے, خاص برتن بنتا ہے اور وہ رائج ہوتا ہے ہر جگہ, تمام دیہاتوں میں ہوتا ہے. تو دو وقفی زانی برن, میرے پاس دو قفیز ہیں. بھائی کیا ہیں دو قفیز؟ برن گندم کے ہیں. تو یہ تمیز ہے برن. درہمن تمیز ہے مولانا. دیکھا ابہام دور کیا. ومنوانی سمنن میرے پاس دو من ہی ہے. دو من میرے پاس ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ والا من یا مراد شرعی من مراد ہے مولانا. وہ کوئی سیر سے کم ہی ہوتا ہے, سیر سے کم. وجریبان قطنان. جریب مولانا کس کو کہتے ہیں؟ جریب کہتے ہیں زمین, وہ زمین جس کی چوڑائی 60 گز ہو. مقدار ہے زمین کی خاص, 60 ذراع چوڑائی ہو اور 60 ذراع لمبائی ہو, اس کو جریب کہتے ہیں. سمجھ میں؟ جیسے کنال ایک خاص مقدار ہے, کنال مرلا ایک خاص مقدار ہے, اسی طرح جریب بھی ایک خاص مقدار ہے. جریب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چوڑائی کتنی ہو, لمبائی بھی کتنی ہو, 60 ذراع. ذرا کس کو کہتے ہیں جانتے ہو بھائی؟ شرعی گز. مولانا یہ کوہنی سے لے کر یہ ہاتھ کے سرے تک یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تقریباً 1.5 فٹ. یہ مولانا 6 مٹھیاں بنیں گی آپ کی. ایک, دو, چھ بنیں گی, 4, 5, 6 بن جاتی ہیں آرام سے. کیا جائے کتنی بن جاتی ہیں؟ 6 بن جاتی ہیں. ہاں پوری 6 بنتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو عام ذرا ہے یہ 6 مٹھیوں والا ہوتا ہے, لیکن یہ جو جریب میں ذرا ہے نا, یہ ملک کسرا کے ذرا مراد ہیں. کسرا ایران کے ہر بادشاہ کو مولانا کسرا کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں. جیسے آج کل ہمارے ہر سربراہ کو صدر مملکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن صدر مملکت تو پھر ہر ملک کا صدر مملکت ہے, عام ہے. اس زمانے میں صرف ایران کے بادشاہ کا لقب کیا ہوا کرتا, فارس کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ کسرا. جو بھی آتا, جو بھی نام ہوتا, کہتے وہ کسرا ہے. اگلا آ گیا وہ بھی کیا ہے؟ کسرا ہے. تو اسی طرح روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا, حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا, چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ لقب تھے اس زمانے کے, خاقان, قیصر, کسرا, نجاشی. کیا بات کدھر چلی گئی بھائی؟ ہاں, ملک کسرا کا ذرا مراد ہے بھائی. اس کے جو علاقے میں رائج تھا وہ کسرا ہے. وہ کتنا تھا؟ یہ تو ہے مولانا 6 مٹھی کا. وہ ذرا ہوتا تھا 7 مٹھی کا. کتنی مٹھی کا؟ 7 مٹھی کا ذرا ہوتا تھا. اور سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا ہمارا ذرا ہے مولانا 6 مٹھی. تو ایک مٹھی میں ہے 4 انگلیاں, تو یہ کتنا ہوا؟ 6 چوکے 24 انگل کے برابر. اور ان کا ہوتا تھا کتنا؟ 28 انگل کے برابر. ذرا وہ کچھ زائد ہوا, یہ ان کا ذرا ہو گیا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ان کا ذرا ہو گیا. تو یہ 60 ذرا ہو ملک کسرا کے, یہ جریب کہلاتی ہے چوڑائی لمبائی میں. اچھا دیکھیے, جریبان. تو بتائیے جریب مولانا یہ کیا ہے؟ پیمائش ہے. یہ کیا ہے؟ پیمائش ہے. میرے پاس دو جریب ہیں, عندی جریبانی. بھائی دو جریب کیا ہیں؟ قطنان کپاس ہے. قطن روئی کو بھی کہتے ہیں کپاس. تو کپاس مراد ہے یہاں, فصل مراد ہے. میرے پاس دو جریب کپاس ہے. وعلی التمرۃ مثلھا زبدان, اور کھجور پر اسی کے مثل مکھن ہے. زبدان و زبدان و زبدان. وقد یکون عن غیر مقدارین, اور کبھی کبھار. بھائی انہوں نے تو تمیز بتلایا ہمیشہ مقدار سے آتی ہے, کہتے ہیں کبھی کبھی غیر مقدار سے بھی تمیز آ جایا کرتی ہے. جیسے ہاذا خاتم, یہ انگوٹھی ہے، اب انگوٹھی میں ابہام ہے، لوہے کی ہے، سونے کی ہے، پیتل کی ہے، چاندی کی ہے، آگے تمیز چاہیے، حدیدن، تو کیا آگئی ہے؟ حدیدن کیا ہے؟ تمیز کی، کس چیز کی ہے؟ لوہے کی ہے، لوہے کی ہے، تو دیکھو خاتم میں ابہام تھا کہ کس قسم کی ہے، کس جنس کی انگوٹھی ہے، حدیدن نے آ کر اس ابہام کو کیا کیا؟ دور کیا، اور جو چیز ابہام کو دور کرے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تمیز کہلاتی ہے۔ تو دیکھو اب بتائیے خاتم مقدار ہے یا عدد ہے، کیل ہے، مسافت ہے، تو یہ غیر وزن سے تمیز آ رہی ہے۔ وسیوار ذہبن، سیوار میرے پاس، یہ ہاذا سیوار ذہبن، یہ کنگن ہے، سیوار کس کو کہتے ہیں؟ کنگن کو۔ ذہبن کس کا ہے؟ سونے کا، سمجھ میں آیا بھائی؟ کنگن ہے سونے کا، تو دیکھو کنگن میں استعمال تھا چاندی کا ہے، سونے کا ہے، لوہے کا ہے، کس کا ہے؟ تو بتلایا ذہبن، کس کا ہے؟ سونے کا۔ اور یہ سیوار کنگن یہ پیمائش میں سے ہے نہیں، تو غیر آج مقدار سے کیا آ رہی ہے؟ تمیز آ رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں مولانا جنت میں بھی جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ وہاں جب مجھ سے انشاءاللہ ملاقات کے لیے آئیں گے، میں آپ کی دعوت کروں گا، تو کنگن پہنے ہوں گے آپ، سونے کے کنگن ہوں گے بھائی، بڑے قیمتی قیمتی موتی وغیرہ لگے ہوں گے۔ آپ یہ نہ کہنا عجیب لگیں گے مردوں نے کنگن پہنے ہوں گے، نہیں بھائی، عجیب ایک چیز وہاں لگتی ہے جہاں عادت نہ ہو، جہاں عادت ہو جائے پھر وہ چیز عجیب نہیں لگتی۔ آپ نہیں دیکھتے بھائی، یہ گھڑی دیکھو مولانا، یہ بھی ایک زینت کی چیز ہے یا نہیں؟ ہمارا نا وقت بھی دے تو دیکھو، سنہری گھڑیاں ہیں، کوئی کس قسم کی گھڑی ہے، کوئی کس قسم کی گھڑی ہے، تو عجیب لگتی ہے نہیں، کیونکہ ہر ایک نے پہنی ہوئی ہے، تو وہاں بھی ہر ایک نے پہنی ہوگی تو عجیب نہیں لگے گی بھائی۔ وفیہ الخفض اکثر، اور اس کے اندر جر اکثر ہے بھائی، یہ جو غیر مقدار سے تمیز آتی ہے نا، اس میں جر زیادہ ہے، یعنی اکثر اس کے مضافلے بنا دیا کرتے ہیں، تو خاتم حدیدن ہی کہتے ہیں عموماً، کیا کہتے ہیں؟ خاتم حدیدن، سوار ذہبن، تو تمیز کی کیا کر دیا کرتے ہیں؟ تمیز کی طرف اس کی اضافت کر دیا کرتے ہیں، تو یہ مولانا مجرور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وفیہ الخفض اکثر، اور یہ جو تمیز ہے مولانا غیر مقدار سے، اس میں جر اکثر ہے۔ وقد یقع بعض الجملۃ لرفع الابہام عن نسبتہا، اور کبھی کبھار تمیز جملے کے بعد بھی واقع ہوتی ہے تاکہ اس کی جملے کی جو نسبت میں ابہام ہے اس کو دور کر دے بھائی، اس جملے کی نسبت میں جو ابہام ہے اس کو دے دور کر دے۔ دیکھو میں نے کہا فاب زیدن، فاب فعل، زیدن فاعل، پھر اپنے فائل سے مل کر جملہ ہوا، زید خوش ہوا، بھائی کس اعتبار سے خوش ہوا؟ ابہام ہے، جملے کی نسبت جو فابا کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس میں ابہام ہے، زید خوش ہوا، بھائی کس اعتبار سے خوش ہوا؟ میں نے کہا ابن، باپ ہونے کے اعتبار سے خوش ہوا، کس اعتبار سے؟ باپ ہونے کے اعتبار سے خوش ہوا، یعنی خوش ہوا کہ وہ باپ ہے، خوش ہوا کہ وہ باپ ہے، یا اس کا باپ خوش ہوا، اس کا دونوں استعمال ہیں اس کے اندر۔ یا طاب زید نفسا، یا اپنے ذات کے اعتبار سے خوش ہوا، او علما، یا کس اعتبار سے خوش ہوا؟ علم کے اعتبار سے خوش ہوا کہ میرے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ نحو طاب زید نفسا، تو یہ نفسا تمیز ہے نسبت سے، او علما او ابن، تینوں کیس میں آ گیا، فاب زید نفسا، فاب زید علما، فاب زید ابن، یہ نسبت سے تمیز ہے۔ فصل المستثنى لفظ یذکر بعد الا واخواتها لیعلم انه لا ینسب الیه ما نسب الی ما قبلها، بھئی یاد رکھو مستثنى وہ لفظ ہے جس کو الا یا الا کے اخوات، الا جیسے لفظوں کے بعد ذکر کیا جائے بھائی، اس لیے اس کے بعد ذکر کیا جائے، تا یہ بتلانے کے لیے کہ وہ چیز کہ وہ چیز جو ماقبل کی طرف منسوب ہو رہی ہے وہ ماں بعد کی طرف منسوب نہیں، وہ چیز
جو ما قبل کی طرح منسوب ہو رہی ہے وہ ما بعد کی طرح منسوب
نہیں.
میں کہتا ہوں آئے میرے پاس، درجہ ثانیہ والے آئے مگر زید نہیں، مگر زید، مگر زید، میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے مگر زید. آپ کی یاد کیسے ہوگا بھائی؟ درجہ ثانیہ والوں عربی کا بنا لو. چلو جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثانیہ الا زیدن، آئے میرے پاس درجہ ثانیہ کے طلبہ مگر زید. بھائی دیکھو درجہ ثانیہ والے طلبہ کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے؟ آنے کی. تو یہ الا بتلا رہا ہے کہ وہ چیز جو پہلے والے، الا سے پہلے کون ہے؟ طلبہ درجہ ثانیہ، ان کی طرف جو چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کی نسبت ما بعد یعنی زید کی طرف نہیں ہو رہی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حال مستثنا لفظ یوز کرو بعد الا واخوات، یہ جس الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ جان لیا جائے انہ لا ینسب الیہ، کہ اس کی طرف یعنی مستثنا کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی. ما اس چیز کی نسب الی ما قبلہ، جس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ ما قبل کی طرف کی جا رہی. وہ ہوا علی قسمین، یہ دو قسم پر متصل. مستثنا دو قسم پر ہے مولانا، ایک متصل ایک منفصل. متصل وہ ہے مولانا جو پہلے داخل تھا اور الا کے لا اگر اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. اور متصل منفصل وہ ہے جو پہلے سے نہیں تھا داخل. میں نے کہا مولانا میرے پاس درجہ ثانیہ والے سارے آئے مگر زید، زید بھی درجہ ثانیہ میں مثلا پڑھتا تھا. تو دیکھو اگر میں صرف یہ کہتا میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے تو کیا مانا تھا؟ زید بھی آیا. کیا تھا؟ کیونکہ زید بھی ان میں داخل ہے یا نہیں، وہ بھی ثانیہ میں پڑھتا ہے. لیکن الا نے آ کر اس کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو اس کو کہتے ہیں مستثنا متصل، کہ وہ مستثنا جس کو نکالا گیا ہے ما قبل سے، پہلے ان میں کیا تھا؟ داخل تھا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو پہلے داخل ہی نہ ہو. میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے مگر زید نہیں آیا، اور زید تو پڑھتا ہے درجہ ثالثہ میں. کس میں پڑھتا ہے؟ ثالثہ میں. تو جب میں نے کہا میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے تو کیا زید بھی شامل تھا ان میں؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. تو اب میں نے کہا مگر زید، تو میں نے زید کو اس الا کے بعد ذکر کیا. تو یہ مستثنا تو ہے لیکن کیا متعدد سے نکالا ہے اس کو میں نے؟ پہلے ان میں داخل تھا نہیں، یہ تو پہلے سے داخل نہیں، یہ تو پہلے سے خارج تھا. اس کو کہتے ہیں مستثنا منفصل. تو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا منفصل کہتے ہیں. کتاب والا اس کی مثال ذکر یوں کرتا ہے جاءنی القوم الا حمارن، بھائی آئے میرے پاس قوم والے لوگ آئے لیکن گدا نہیں آیا. بھائی گدا تو قوم میں پہلے سے ہی داخل نہیں، یہ کیا ہے؟ مستثنا منفصل ہے. اور متصل کی مثال جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم والے آئے مگر زید نہیں آیا. اور زید کے اندر دونوں احتمال ہیں. بھائی اگر یہ قوم ایسی تھی جس کے اندر زید پہلے سے داخل تھا، اب آپ نے الا سے خارج کیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ مستثنا متصل بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو متعدد سے خارج کیا ہے. اور اگر زید ان میں پہلے سے داخل ہی نہیں تھا، ایسے دس آدمی قوم سے مراد آپ نے وہ دس آدمی لیے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں، اور ان میں تو زید کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ کس کی مثال بن جائے گی؟ مستثنا منفصل کی. المستثنا اچھا کدھر گیا بھائی؟ وہ ہوا علی قسمین متصلون، وہ دو قسم پر، ایک متصل ہے کو ما اخرجان متعدد، وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو. کس سے مولانا؟ متعدد سے نکالا گیا ہو. کس کے ساتھ بھی؟ الا و اخوات، الا اور اس کے اخوات کے ذریعے، جیسے جا ان القوم الا زیدا و منقطع، اور وہ ایک منقطع ہے اور وہ متعدد سے نہیں نکالا جاتا. بس والمذکور بعد الا واخواتها، وہ الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہوتا ہے. غیر مخرج عن متعدد، اس حال میں کہ وہ نکالا ہوا متعدد سے نہیں ہوتا. لعدم دخوله بالمستثنى منه، اس لیے کہ مستثنى منه میں داخل ہی. تو یاد رکھو الا سے جو پہلے آئے گا وہ مستثنى منه ہے، جس سے آپ نکال رہے ہیں، اور جس کو نکالا وہ کیا ہے؟ مستثنى. تو مستثنى منه میں وہ پہلے نہیں داخل، جیسے جاءنی القوم الا حمارا. آگے آگے مستثنا کا بھائی یہ ذرا مشکل بات ہے. یاد رکھو استثنا کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بھائی لکھو، بھائی جلدی جلدی لکھو، بھائی استثنا کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الا خلا ادا ما خلا ما ادا لیسا لا یکونو لا یکونو غیر سوا سوا یا کے ساتھ کھڑی زبر سوا سوا حمزہ کے ساتھ الف کے بعد الف کے بعد حمزہ سوا حاشا حاشا کتنے ہو گئے مولانا ذرا گنو ان کو بھائی جی گیارہ یاد رکھو خلا الا میں یاد رکھو تفصیل ہے الا میں کیا ہے تفصیل ہے اور خلا آدا ما خلا ما آدا لیسا لا یکون ان کے بعد مستثنا منصوب ہوگا ان کے بعد مستثنا منصوب ہوگا پہلے الا کے علاوہ کتنے بھائی جی الا کے علاوہ دس اس میں سے لا یکون تک گنو ذرا کتنے بنتے ہیں چھ ان چھ کے اندر جو ہے یاد رکھو پہلے الا کے علاوہ باقی پہلے چھ جو ہیں ان میں مستثنا منصوب ہوگا مستثنا کیا ہوگا منصوب اور یہ جو غیرت سوا سوا اور حاشا ہے ان میں اکثر مجرور ہوگا ان میں اکثر کیا ہوگا مجرور ہوگا آخری چار میں تو الا کے علاوہ پہلے چھ جو ہیں ان میں ہے منصوب اور آخری چار میں کیا ہے مجرور اور الا کے اندر تفصیل ہے مولانا تفصیل ہے اس کے لیے ایک نقشہ میں بناتا ہوں بھائی وہ نقشہ اگر ذہن میں آ جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے لو بھائی کاپی دو میں نقشہ بناؤں اچھا مستثنا بالا میں سب سے پہلے کیا دیکھیں آپ کہ منقطع ہے یا متصل ہے اگر منقطع ہے تو پھر یہ کیا ہوگا منصوب ہوگا اگر متصل ہے پھر دیکھو مولانا پھر دیکھیں مولانا کہ کلام موجب ہے کلام موجب ہے یا کلام غیر موجب ہے کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر نفی نہیں اور استفہام نہ ہو جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو کلام موجب کس کو کہتے ہیں
جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو
اور غیر موجب جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو تو اگر مولانا مستثنا کلام موجب میں ہے تو پھر بھی یہ منصوب ہوگا پھر بھی کیا ہوگا
منصوب ہوگا
اگر غیر موجب میں ہے پھر دیکھو مولانا مستثنا مستثنا مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے اپنی جگہ پر ہے بھائی کون مقدم ہوتا ہے مستثنا مقدم ہوتا ہے یا مستثنا منہ مقدم ہوتا ہے
مستثنا منہ
ہاں لیکن کبھی کبھی مستثنا کو بھی مقدم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں مستثنا مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے اپنی جگہ پر ہے اگر مقدم ہے مستثنا منہ پر تو پھر بھی منصوب پھر بھی
منصوب
اگر مقدم نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں مستثنا منه مذکور ہوگا یا وہ کیا ہوگا غیر مذکور ہوگا. اگر وہ مذکور ہے پھر اس میں دو حالتیں پڑھنا جائز ہیں مولانا، نصب بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز. اگر مستثنا منہ کیا ہے مذکور ہے تو نصب بھی جائز اور بدل بھی جائز، اور اگر غیر مذکور ہے تو پھر اعلی حسب العوامل ہوگا، جیسا عامل اس کے مطابق، مجرور ہے تو جار ہے تو مجرور ہوگا، عامل رفع دینے والا ہے تو مرفوع ہوگا، نصب دینے والا ہے تو بس. یہ تھوڑے سے مختصر، یہ نقشہ یاد رکھو ورنہ بڑا مشکل ہے. مستثنا سمجھ میں ہے کیا ترتیب ہے مولانا؟ مستثنا بإلا ہے، إلا آ رہا ہے اور اس کے بعد مستثنا آ رہا ہے. سب سے پہلے دیکھو منقطع ہے یا
متصل،
منقطع ہو تو فوراً کیا کر دو منسوخ پڑھو اس کو، متصل ہو تو پھر دیکھیں کلام موجب ہے یا
غیر موجب،
اگر موجب ہے تو پھر بھی کیا پڑھو
منسوخ،
اگر غیر موجب ہے پھر دیکھو مولانا مقدم ہے یا مقدم
نہیں،
اگر مستثنا مقدم ہے تو بھی اس کو کیا پڑھو گے
منسوخ،
اگر مقدم نہیں پھر یعنی مستثنا منہ مستثنا مؤخر ہی ہے تو پھر اس صورت میں دیکھو مستثنا منہ جو ہے وہ عبارت میں ذکر ہے یا عبارت میں ذکر نہیں ہے، محذوف ہے. اگر وہ ذکر ہے تو پھر دو اعراب پڑھنا جائز، ایک کیا پڑھنا جائز نصب، اور ایک بدل بنانا بھی جائز، یعنی جو اعراب مستثنا منہ پر ہے وہ اس پر بھی پڑھ دو، اگر اس پر رفع ہے تو رفع پڑھ دو، اس پر نصب ہے تو اس پر جو بھی جر. اور اگر وہ مستثنا منہ مذکور ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب جو تھا جو عامل اس پہ عمل کر رہا تھا، اب وہ عامل تو فارغ ہے مولانا، تو اس کو مستثنا مفرغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مستثنا مفرغ. تو اب عامل اس مستثنا کو وہی اعراب دے گا، اگر اس نے دینا تھا مستثنا منہ کو نصب تو اب اس کو نصب دے گا، اگر اس نے مستثنا منہ کو دینا تھا رفع اب کس کو دے گا؟ اس کو دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہی بات کریں گے دیکھو مولانا جو میں نے کی، لیکن ذرا ان کی ترتیب الگ ہوگی، میں نے آپ کو آسان ترتیب بتائی، بھائی یہ یاد کرو. اچھا تو مولانا دیکھیں آپ غور کریں کتنی قسم کا اعراب ہوا مستثنا کا، چار قسم پر ہوا چار. بھائی وہ پہلے چھ کے اندر کیا تھا؟ منسوب تھا. آخری چار میں کیا تھا؟
مجرور
تھا. اچھا ان میں سے بھی کئی صورتوں میں منسوب آ رہا ہے، کیا رہا ہے؟ منسوب ہوگا. وہ منسوب تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور ایک صورت کے اندر نصب یا بدل دونوں جائز تھے، اور ایک صورت میں اعلی حسب العوامل تھا. کل کتنی صورتیں ہوئیں؟
چار
صورتیں. یہ اب ان کو ملا دیں گے مولانا، ایک جیسے قسموں کو اکٹھا کریں گے، جس سے بات ذرا یاد کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وعلم جان لے تو ان اعراب المستثنا علی اربعۃ اقسام، مستثنا کا اعراب چار قسم پر ہے. فان کان متصلا، اگر مستثنا کیا ہوا؟ متصل ہو. وقع بعد الا، کس کے بعد ہو؟ الا کے بعد ہو. فی کلام موجب، کس میں ہو؟ کلام موجب میں ہو. او منقطع، یا مستثنا کیا ہو؟ منقطع ہو کما مرا. او مقدم علی المستثنا منہ، یا مستثنا منہ پر کیا ہو؟ مقدم ہو. جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، اصل میں کیا تھا؟ ما جاءنی احد الا زیدن، تو الا زیدن کو احد پر کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. او کان بعد خلا وعدا عند ال، تو دیکھو مولانا یہ جو پیچھے گزری کلام موجب منقطع یا مستثنا منہ پر مقدم، یہ میں نے آپ کو کیا لکھوائے تھے؟ یہ سارے کیا ہوں گے؟ منسوب. تو یہ منسوب کی باتیں چل رہی ہیں. اسی طرح اوکان بعد خلا، خلا کے بعد ہو. وعدا عند الاکثر، اکثر کے نزدیک خلا اور عدا کے بعد ہو تو بھی منسوب ہوگا. او بعد ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، اور ان کے بعد ہو. جا ان القوم خلا زیدن الی آخری آخر تک کان منصوبا، تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. وہ امکان آباد الا، اور اگر وہ الا کے بعد تھا فی کلام غیر موجبین، کس کے بعد کس میں تھا؟ جی وہ کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کل کلام یکون فیہ نفی و نہی و استفہام، ہر وہ کلام ہے جس کے اندر نفی نہیں اور یا استفہام ہو. والمستثنی منہ مذکور، اور مستثنی منہ کیا ہو؟ مذکور ہو. یجوز فیہ الوجہان، اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ دو. النصب والبدل، نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بھی جائز. اما قبلہا، بدل کس سے ہوگا؟ ما قبل سے ہوگا، یعنی مستثنی منہ سے ہوگا. دیکھیے بھائی، ما جاءنی احد الا زیدا، جی بتائیے مولانا، اس مثال پہ نظر ڈالو بھائی، یہ متصل ہے منقطع ہے؟ جی متصل ہے. اچھا اس کے بعد بتلائیے مولانا، موجب ہے غیر موجب؟
موجب.
ماں نہیں آ رہا بھائی، ماں جا آنی بغیر کیا ہے؟ غیر موجب. اچھا اب تیسری شک پہ آؤ بھائی، مستثنا مقدم تو نہیں؟ مقدم نہیں. تیسری چوتھی صورت میں آؤ، مستثنا منہ مذکور ہے یا غیر مذکور ہے؟ مذکور ہے. تو اس صورت میں کتنے اعراب تھے؟ نصب بھی اور بدل بھی، تو نصب بھی پڑھ سکتے ہو الا زیدن، اور بدل بھی بنا سکتے ہو احد سے الا و الا زیدن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وہ انکان مفرغن، اور اگر مستثنا منہ کیا ہو؟ اگر مستثنا مفرغ ہو بھائی، مفرغ کیا؟ کسے بھی ان یکون بعد الا، الا کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، کس کے بعد ہو؟ کلام غیر موجب میں ہو. اور مستثنا منہ غیر مذکور، اور مستثنا منہ کیا ہو؟ یہ آخری صورت ہے مولانا، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ عوامل کے اعتبار سے ہوگا. تقول، آپ کہتے ہیں، ما جاءنی الا زید، ما جاءنی الا، اصل میں تو کیا تھا؟ ما جاءنی احد الا، آپ نے مستثنی منہ کو کیا کر دیا؟ حذف، اور وہ اس پر کیا آ رہا تھا؟ رفع. تو وہی رفع آپ جا کس کو دے دے گا؟ زید کو دے دے گا. ما جاءنی الا زید، وما رأیت احدا تھا اصل میں الا زید، لیکن احدن کو حذف کیا تو اب زیدن پر نصب آئے گا. ما رأیت الا زیدن، وما مررت الا بزیدن، اصل میں تھا ما مررت باحدن، تو پھر جب احدن کو حذف کر لیا تو اب وہ با کس کو جر دے دے گی؟ زید کو. وَإِن كَانَ بَعْدَ غَيْرَ وَسِوَا وَسَوَا، اور اگر مستثنا غیر کے بعد آیا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَا وَسَوَا وَحَاشَا، اگر غیر کے بعد آیا، سوا سوا کے بعد آیا، حاشا کے بعد آیا، عند الاکثر، اکثر علماء کے نزدیک، کان مجروراً، تو یہ کیا ہوگا مولانا؟ مجرور ہوگا. نَحْوُ جَاءَنِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ، آئی میرے پاس قوم کہ وہ کتھی زید سے، ان کے بعد مجرور ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ وسوا زیدین، وسوا زیدین، وحاشا زیدین، سب کے بعد دیکھو مستثنا مجرور ہے. وعلم ان اعراب غیر کا اعراب المستثنا بالا، یاد رکھو دو حروف، یہاں دو چیز لفظ ہیں، ایک ہے الا، ایک ہے غیر. الا اصل میں وضع ہے استثناء کے لیے، الا کس لیے وضع ہے؟ استثناء کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اور غیر وضع ہے وصف کے لیے، یہ ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے. غیر وضع ہے کس کے لیے؟ صفت کے لیے وضع ہے، لیکن کبھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. الا وضع کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. لیکن کبھی یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صفت کے لیے. اور غیر وضع کس لیے اور کبھی استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ استثناء کے لیے. اچھا اب یہ جو غیر استثناء کے لیے آ جائے تو اس پہ اعراب ہم کیا پڑھیں؟ اس پر کیا اعراب پڑھیں بھائی؟ اس پر تو اعراب آئے گا. الا تو حرف تو اس پہ اعراب نہیں آتا تھا. کہتے ہیں بھائی آسان سی بات ہے, پورے جملے پہ غور کر لو. الا کے ماں باپ جو مستثنا ہوتا تھا اس کا اعراب اب وہ غیروں پہ آ جائے گا. اگر منقطع ہے تو مستثنا کیا تھا؟ منصوب. لہذا اب نصب کس کو دے دو؟ غیروں کو. مولانا کام غیر موجب میں ہے اور مستثنا کیا ہے؟ مذکور ہے. تو اس صورت میں کتنی صورتیں جائز تھیں؟ بدل بھی بنانا جائز تھا, نصب بھی. تو اس آپ بھی اس غیر پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی اس کو بنا سکتے ہیں. اور اگر مولانا مستثنا منہ مذکور نہیں تو مستثنا کا اعراب کیا تھا؟ اعلی حسب العوامل. تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اعلی حسب العوامل آپ اس کو کر دیں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ وَعَلَمْ أَنَّ اعْرَابَ غَيْرٍ كَاعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا. غیروں کا اعراب جو ہے مولانا مستثنا بِإِلَّا کے اعراب کی طرح ہے. تقول آپ کہتے ہیں جَاءَنِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ. جی یہ کون سی مثال ہے مولانا بھائی؟ مستثنا منقطع ہے متصل ہے؟ متصل ہے. اچھا کلام موجب ہے غیر موجب؟ کلام موجب. اور کلام موجب کے اندر مولانا مستثنا کیا ہوتا تھا جی؟ وہ نقشہ ذہن میں ہے؟ کلام موجب کے اندر مستثنا کیا ہوتا تھا؟ منصوب. لہذا اب یہ وہی نصب غیرہ پر آ جائے گا. جا ان القوم غیرہ زیدین, یہ منصوب ہوگا. وغیر حمارین, جا ان القوم غیر حمارین, یہ کون سا مستثنا ہے؟ منقطع. اور مستثنا منقطع کے اندر مستثنا کیا ہوتا تھا؟ منصوب. لہذا وہی نصب کس کو دے دو؟ غیرو کو دے دو. غیر حمارین. وما جانی, اچھا غیر زیدین. ما جا کون سا مستثنا متصل ہے منقطع ہے؟ متصل. اچھا پھر دیکھو اس میں کلام موجب ہے غیر موجب؟ غیر موجب. پھر دیکھو مولانا مستثنا کیا ہے؟ جی مقدم ہے یا غیر مقدم ہے؟ ما جانی غیر القوم
مقدم ہے.
جی کیا ہے؟
مقدم ہے.
اور جب مقدم ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں. معلوم ہوا اب غیروں پر کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے. معلوم ہوا یہ کاتب کی غلطی ہے. ما جانی غیر زیدین القوم رفع ہے آپ کی کتابوں میں؟ بعض کتابوں میں رفع ہے. یہ غلط لکھا ہے, کاتب کی غلطی ہے. ما جاءنی غیر زیدین القوم ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے چلیے. ما جاءنی احد غیر زیدین. جی بھائی متصل ہے منقطع ہے؟ متصل ہے. اچھا موجب ہے غیر موجب ہے؟ غیر موجب. اچھا غیر موجب میں پھر دیکھتے ہیں مقدم ہے مستثنا ہے غیر مقدم ہے؟ غیر مقدم ہے. اچھا پھر دیکھتے ہیں مستثنا منہ مذکور ہے غیر مذکور ہے؟ اس میں کتنے اعراب تھے؟ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں. تو دونوں صورتیں جائز. غیر پر رفع پڑھنا بدل بنانا بھی جائز. تو ما جاءنی احد غیر زیدین, تو احد ان سے بدل بنایا تو احد ان مرفوع ہے تو غیرو بھی کیا ہوا؟ مرفوع. اور آپ چاہیں تو نصب پڑھیں. ما جانی احد ان آگے کیا آ رہا ہے؟ وا غیر زیدین. ما جانی احد ان غیر زیدین. وما جانی غیر زیدین. جی یہ بتلاؤ متصل ہے منقطع ہے؟ جی متصل ہے. موجب ہے غیر موجب ہے؟ غیر موجب ہے. مقدم ہے غیر مقدم ہے؟ غیر مقدم ہے. مستثنا منہ مذکور ہے غیر مذکور ہے؟ غیر مذکور ہے. تو اب کیا ہوگا؟ علی حسب العوامل. اصل میں تو تھا ما جاءنی احد, اب احد حذف کیا تو اب کیا آئے گا؟ مانی ما جاءنی غیر زید، معلوم ہو یہ کاتب کی غلطی ہے جو غیر زید لکھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں مانا، کیونکہ جا کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو چاہتا ہے، تو یہ اب رفع غیر کو دے گا. وما رأیتو غیر زید، وما مررتو بھی غیر زید. سمجھ میں آئی مثالیں بھائی؟ جی. وعلم ان لفظ غیر موضوع، لفظ غیرین موضوع لصفتی، جان لے کے لفظ غیر جو ہے یہ وضع ہے کس کے لیے مولانا؟ صفت کے لیے، جو بات میں نے ابھی بتائی تھی وہی کر رہے ہیں. وقت تستعمل للاستثناء، جیسے اور لیکن کبھی کبھار اس کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ استثناء کے لیے. کما ان لفظ الا موضوع للاستثناء، جیسے کہ لفظ الا وضع تو استثناء کے لیے ہے. وقت تستعمل للصفتی، اور کبھی استعمال کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ صفت کے لیے. کما فی قوله تعالی، جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اے غیر اللہ. وکذلک قولک لا الہ الا اللہ، بھائی دیکھو مولانا اس کلام کے اندر آیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ الا آیا مولانا، لیکن یہ الا بمانے غیروں کے ہے، کیونکہ یہاں صفت کا معنی نہیں تھا، یہاں استثناء نہیں ہو سکتا مولانا، استثناء نہیں. تو جب استثناء نہیں ہو سکتا تو پھر کس معنی میں ہوگا؟ صفت کے معنی میں ہوگا. لا الہ الا اللہ، یہاں استثناء نہیں ہو سکتا تو کس معنی میں کریں گے؟ صفت کے معنی میں. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے بھائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، بھائی الا کیا ہے؟ حرف استثناء. لفظ اللہ کیا ہوا؟ مستثنا. مستثنا منہ کون ہوا؟ آلہا. کون ہوا؟ آلہا. آلہا جمع الہ کی، الہ کی معبود جمع ہے اس کی، معبود بہت سے معبود. تو مانا یہ جب یاد رکھو، آلہا جمع ہے اور جمع بھی منکور ہے، یعنی نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ. یاد رکھو جمع منکور سے جمع منکور مستثنا منہو نہیں بن سکتی، جمع منکور مستثنا منہو نہیں بن سکتی. کیا بات تھی؟ جمع منکور سے وہ مستثنا منہ نہیں بن سکتا، یعنی اس سے استثنا صحیح نہیں، اس سے استثنا صحیح نہیں. وجہ یہ مولانا، وجہ یہ کہ استثنا کے لیے مستثنا منہ، استثنا جب ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اس کی دو ہی قسمیں ہیں. اگر اللہ کے ما بعد کو ہم نے ما قبل سے نکالا ہے تو یہ متصل بن جاتا ہے، اور اگر یہ اس میں پہلے سے داخل ہی نہیں تھا تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مستثنا منقطع بن جاتا ہے. اور جمع منکور میں یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ اس کے اندر داخل تھا پھر اس کو نکالا گیا ہے، یا یہ اس کے اندر پہلے سے داخل ہی نہیں تھا. تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس میں پہلے داخل تھا تو پھر تو کیا بنا سکتے ہیں ہم؟ متصل. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس میں پہلے سے داخل ہی نہیں تھا تو پھر ہم کیا بنا دیں؟ منقطع. لیکن جب اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تو اب نہ مانا نہ مستثنا متصل بنا سکتے ہیں، نہ مستثنا منقطع بنا سکتے ہیں، تو اب پھر مجبوراً کس معنی میں لینا پڑے گا؟ صفت کے. سمجھ؟ تو ضابطہ یہ مارانا، جمع منکور میں تو اس سے جمع منکور سے استثناء کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اتنا عموم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے استثناء کیا جائے مولانا، پتہ ہی نہیں چلتا. مثلا میں کہتا ہوں کچھ لوگ مگر زید، کچھ لوگ مگر زید، اب آپ بتائیے یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے؟ جب تک یہ نہ پتہ چل جائے یہ زید ان میں داخل تھا پھر ہم نے نکالا، پھر آپ فیصلہ کر، یا زید ان میں داخل تھا ہی نہیں پہلے سے، تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ زید ان میں داخل تھا تو پھر تو آپ کیا بنا دیں؟ متصل. اور اگر پھر پتہ چل جائے یہ پہلے سے داخل ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیا بنا دیں؟ منقطع بنا دیں. تو یہ جب پتہ ہی نہیں چل رہا معلوم ہوا یہ استثناء صحیح نہیں، تو جب استثناء صحیح نہیں تو اللہ کو پھر کس معنی میں لیں گے؟ صفت کے معنی میں لیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟
صورت سمجھ میں آتی.
اگر ہوتا بے لو کان فی الدار رجال الا زید, مثلا یہ اس کو لو کان فی الدار رجال, اگر گھر میں کچھ لوگ ہوتے الا زید سوائے زید کے. بھئی رجال تو نکرہ ہے اور جمع ہے, اور جمع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ پر. من وہ کچھ لوگوں کی جماعت ہے, لیکن اگر اس پر الاسلام آ جاتا الرجال ہوتا تو پتہ چلتا یہ کوئی خاص جماعت مراد ہے. کیا ہے؟ خاص جماعت مراد ہے. تو خاص جماعت مراد ہوتی ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب ہمیں آسانی سے تعین ہو سکتی تھی کہ اس سے یہ والی جماعت مراد ہے اور زید ان میں داخل ہے یا داخل نہیں, ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ مستثنا متصل بنے گا یا. لیکن یہاں تو آ رہا ہے لو کانا سدارے اور رجال ان بھائی کچھ لوگ. اب یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. الاسلام ہے, کوئی تعین ہے؟ جب تعین ہی نہیں ہے تو مستثنا متصل اور منقطع کا بھی پتہ. ہاں اگر الاسلام ہوتا تو تعین ہو جاتی فلاں والے جمع مراد ہے, فلاں جماعت مراد ہے, پھر فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اب اس کو کیا بنانا چاہیے, متصل یا کیا بنانا چاہیے, منقطع. تو پھر لیکن یہاں ایسا نہیں. وقت تستعمل للصفت, کبھی کبھار یہ صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الا کما فی قولی تعالی, جیسے اللہ کے اس قول میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ اے غیر اللہ. الا کس معنی میں ہے؟ غیر. اور یاد رکھو جب یہ الا اس صورت میں آ جائے بھائی, الا آلہ کیا ہے؟ نکرہ. اور الا کس معنی میں ہے؟ غیرو کے معنی میں. اور غیرو کس لیے آتا ہے؟ صفت کے لیے. معلوم ہوا یہ ما قبل کے لیے صفت ہے, اور جو صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ موصوف کا. اور الا تو ہے حرف, اور اعراب کو آیا کرتا ہے اسم پر. غیرو تو یہاں نہیں آیا نا, غیرو ہوتا اس پہ تو آلیہ پر رفع ہے تو غیرو پہ بھی رفع آ جاتا, لیکن غیرو نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ الا. اور الا کیا ہے؟ حرف. اور حرف پر کبھی اعراب آتا ہے؟ اعراب کس پر آتا ہے؟ اسم پر. تو اب الا پہ اعراب آ نہیں سکتا, تو وہ جو رفع الا پہ آنا تھا وہ ہم نے آگے اگلے لفظ کو منتقل کر دیا, تو الا اللہ وہ کس پر آ گیا؟ لفظ اللہ پر آ گیا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ لو کان فیہما, اگر اس زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے علاوہ اللہ کے لفظ, تو ان دونوں کا نظام یہ فاسد ہو جاتا, خراب ہو جاتا. اے غیر اللہ بتلایا, الا اللہ کس معنی میں ہے؟ غیر اللہ. وکذالک قولک, اسی طرح آپ کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ, تو لا الہ غیر اللہ, لا الہ غیر اللہ اللہ. دیکھو یہاں پر بھی الا غیروں کے معنی ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ استثناء کی دو قسمیں, مستثنا متصل اور دوسرا مستثنا منقطع. تو یہاں پر اگر ہم استثناء, یہ پہلے میں تو وجہ لفظی تھی, جمع منکور آیا تھا. کیا آیا تھا؟ جمع. اور یہاں تو جمع منکور نہیں, لیکن یہاں معنی خراب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ معنی خراب ہو رہا ہے. اگر یہاں ہم استثناء والا معنی لے لیں تو توحید کے خلاف ہو جائے گا معنی. کیا ہو جائے گا؟ توحید کے خلاف ہو جائے گا. اس طرح بھائی استثناء کی دو ہی صورتیں ہیں. مشکل مقام ہے, توجہ سے سننا. استثناء کی دو ہی صورتیں ہیں, یا مستثنا متصل ہوتا ہے یا مستثنا منقطع. ہم چاہے مستثنا متصل یہاں مراد لے لیں تو بھی بات توحید کے خلاف, ہم مستثنا منقطع مراد لے لیں تو بھی بات توحید کے خلاف. جب دونوں باتیں توحید کے خلاف ہیں تو اب ہمیں مجبوراً الا کو کس معنی میں لینا پڑا؟ صفت کے معنی میں لینا پڑا. توحید کے خلاف اس طرح دیکھو مولانا, اگر لا الہ, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, تمام معبودان کی نفی کر دی, الا اللہ سوائے کس کے؟ اللہ کے. بھائی اب ہم فرض کرو اس کو ہم مستثنا, اگر یہ متصل ہے. کیا ہے؟ متصل ہے. مستثنا متصل کس کو کہتے ہیں جی؟ جو پہلے سے مستثنی اس میں داخل ہو. تو معلوم ہوا اس آلیہ سے الہ جو مراد ہے, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. معبود دو قسم کے ہو سکتے ہیں مولانا, یا تو معبود حق ہوگا یا معبود غیر حق ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یا تو سچا معبود ہوگا یا جھوٹا معبود ہوگا مولانا. تو اب مولانا اللہ جو ہے ذات باری تعالی وہ معبود کیا ہے؟ معبود حقیقی ہے. کیا ہے؟ معبود حقیقی. تو اس کو ہم نے مستثنی متصل بنانے کی کیا صورت ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں, اس سے کون سے معبود مراد لیں؟ حقیقی مراد لیں. کیا مراد لیں؟ حقیقی معبود مراد لیں. اور پھر کہیں کہ ذات باری تعالی ان میں داخل تھی, پھر ہم نے اس کو خارج کیا الا کے ساتھ, پھر ہی متصل بنے گا نا. متصل بنانے کی یہ صورت ہے کہ پہلے داخل ہو اور پھر کیا کیا جائے؟ خارج کیا جائے. اور داخل کن میں ہو سکتے ہیں؟ حقیقی ہی میں داخل ہو سکتے ہیں. کس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا جو کہ لا الہ کوئی معبود حقیقی نہیں, کوئی معبود. ترجمہ یہ ہوا کیونکہ مستثنی متصل ہم بنا رہے ہیں, اور متصل وہ ہوتا ہے جو پہلے داخل ہو اور اس کو پھر کیا کیا جائے؟ خارج. اور اللہ ہے معبود حقیقی, تو وہ داخل بھی کس میں ہو سکتے ہیں؟ معبود حقیقی. معلوم ہوا لا الہ جو نفی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ معبودان حقیقی کی ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا ذات باری تعالیٰ پہلے داخل تھی, پھر ہم نے اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا, اور باقی سب کی نفی کر دی. باقی سب کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. تو کوئی معبود حقیقی نہیں دنیا میں علاوہ اللہ کے. تو تمام معبودان حقیقی کی تو نفی ہوئی, اور اللہ کی ذات کا کیا ہوا؟ اثبات ہوا. اور یہ مستثنی کون سا ہوا؟ متصل. لیکن یہ معنی توحید کے خلاف ہے, اس لیے کہ مستثنی متصل بنایا آپ نے, اور مستثنی متصل اس کو کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا اور پھر اس کو کیا کیا جائے؟ خارج کیا جائے. تو گویا ذات باری تعالیٰ بھی پہلے داخل تھی. جب پہلے داخل تھی تو ایک لمحے کے لیے بطور فرد ہی صحیح, اور معبود آپ نے مان لیے یا نہیں مان لیے؟ جی مان لیے. جب ہی تو داخل مانا بھائی, ہے تو داخل مانا. پھر اگرچہ آپ نے استثناء کر کے اس کو کیا کر دی؟ باقی کی نفی کر دی. لیکن مستثنی متصل کہتے کس کو ہیں؟ جو پہلے داخل ہو پھر اس کو کیا کیا جائے؟ خارج کیا جائے. تو ایک لمحے کے لیے تو آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا کہ پہلے داخل ہے پھر کیا کر رہے ہیں؟ خارج کر کے باقیوں کی نفی کر رہے ہیں. تو کیا یہ معنی کس کے خلاف ہو جائے گا؟ توحید. ہم نے تو ایک لمحے بطور فرد کے بھی نہیں ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے. تو معلوم ہوا یہاں مستثنی متصل لینا صحیح نہیں, کیونکہ یہ معنی کس کے خلاف؟ توحید. اگرچہ فی الحال ہم نفی کر رہے ہیں کوئی معبود حقیقی نہیں, لیکن متصل کہتے کس کو ہیں؟ ذرا غور تو کرو, پہلے داخل ہو اور پھر. تو جب پہلے داخل فرض کرنا تو پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ فرض تو کرنا پڑے گا. جب فرض بھی کر لیا معبودان حقیقی کو, تو یہ بھی کیا ہوا؟ توحید کے خلاف. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا مستثنی متصل مراد لینا صحیح نہیں. اب رہ گئی بات مستثنی منقطع کی. دیکھو مستثنی منقطع اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے داخل نہ ہو, اور اللہ کن میں داخل نہیں ہو سکتے؟ معبودان باطلا میں. معبودان اب اگر ہم آلیہ سے مراد لیتے ہیں معبودان باطلا, ابھی مستثنی منقطع ہیں, کیونکہ اللہ تو ہے معبود حقیقی اور یہ نفی کس کی کر رہے ہیں؟ معبودان باطلا. یہ کون سا استثناء ہوا؟ منقطع ہوا. تو لیکن اب کیا معنی؟ لا الہ کوئی معبود باطل نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو آپ نے نفی کس کی مولانا؟ جی معبودان باطلا کی نفی کر دی, اور معبودان حق جو ہے ان کی نفی تو نہیں ہوئی, بلکہ معنی اور بھی خراب ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا تو معبودان حق کی پھر بھی نفی نہ ہوئی, لہذا مستثنا. تو ترجمہ یہ ہوا کوئی معبود باطل نہیں ہے مگر اللہ جو معبود حقیقی ہے. کوئی معبود باطل نہیں ہے مگر اللہ جو معبود حقیقی ہے. تو معبودان باطلا کی تو نفی ہو گئی, معبودان حقیقی کی نفی ہوئی. جی معبودان حق بھائی آپ نے کس کی نفی کی؟ اور معبود کتنی قسم پر تھے؟ تو باطل کی تو نفی ہو گئی، حقیقی معبود کی نفی ہوئی، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی معبود حقیقی ہیں اور بھی معبود حقیقی ہو سکتے ہیں، ہاں معبود باطل کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ مراد ہے نہیں، توحید کے خلاف ہوا یا معنی نہیں ہوا بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ مشکل تو نہیں ہے. تو دیکھو لو کان فیہما آلہا کے اندر لفظی وجہ تھی، استثناء نہیں لے سکتے ہم اللہ سے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر معنوی وجہ ہے، معنوی خرابی لازم آتی ہے، ہم اس لیے اس کو استثناء کے لیے نہیں بنا سکتے. ٹھیک، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ اور بھی کے علاوہ کوئی اور تجھے مسئلہ یاد آتا ہے؟ فصل خبر کان و اخواتها هو المسند بعد دخولها، اس کا ذہن و صدر کیا ہو؟ خبر کان و اخواتها هو المسند بعد دخولها نحو کان زید قائما، بھائی کانا کی خبر اور کانا اور اس کے مشابہ جو ہیں ان کی خبر، هو المسند بعد دخولها، کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے. بھائی مسند تو وہ پہلے بھی تھی، کانا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا خبر پہ، تو خبر تو پہلے مسند تھی، تو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہونے کا کیا معنی؟ پہلا چلا گیا نیا آ گیا. کانا زید قائم و حکمہ کحکم خبر المبتدا، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا ہے. الا انہ یجوز تقدیم علی اسمائها، اور مگر یہ بات ہے کہ اس کی خبر کو کانا کے اسم، کانا کی خبر کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. ما کون ہی معرفتن، باوجود اس کے معرفہ ہونے کے، بخلاف خبر المبتدی، بخلاف مبتدا کی خبر کے. نحو کان القائم زید، کان القائم، بھئی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو، مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، مبتدا بھی معرفہ خبر بھی، تو خبر کو مبتدا کو مقدم کرنا، ورنہ آپ کو پتہ چلے گا کون مبتدا ہے کون خبر ہے؟ ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو لیکن کانا کے اندر اگر مبتدا کانا کا اسم معرفہ، خبر معرفہ ہو، پھر بھی اس کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کہتے ہیں یہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ اعراب سے پتہ چل رہا ہو کہ کون خبر ہے اور کون اسم. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو لفظوں میں ایک پہ رفع آ رہا ہو یا ایک پہ نصب آ رہا ہو تو پتہ چل رہا ہو یہ خبر مقدم ہے اور وہ اس میں مؤخر. اگر بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا پھر آپ یہاں پر بھی ایسا نہیں کر سکتے، اسم کو مقدم رکھنا پڑے گا اور خبر کو مؤخر. فصل اس میں ان و اخواتها، ان اور اس کے اخوات کی اسم، هو المسند الیہ بعد دخولها، وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد. نہ ہو ان زید قائم، بھائی تو ان نے کیا کیا ہمارا اپنے اسم کو نصب دیا بھائی. فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس، وہ منصوب جو لا نفی جنس کے ساتھ ہوتا ہے، منصوب کس کے ساتھ؟ لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کے ساتھ منصوب جو ہوتا ہے. بھائی لائے نفی جنس ہمیشہ نصب ہی نہیں دیتا، کبھی یہ مبنی بھی بنا دیا کرتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ مبنی بھی بنا دیتا ہے. المنصوب بلا التی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کے ساتھ منصوب. یاد رکھو یہ جو لا نفی جنس ہے نا، یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا، یہ جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے. التی لنفی صفت الجنس، یہاں صفت کا لفظ محذوف ہے. میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں، کیا میں نے جنس رجل کی نفی کی؟ میں نے جنس رجل کی نفی نہیں کی، میں نے جنس رجل کے لیے فدار ہونے کی نفی کی کہ گھر کے اندر وہ نہیں ہے، یعنی اس کی صفت کی نفی کر دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ جن سے رجل میں سے کوئی آدمی، اس کے لیے یہ صفت ثابت نہیں کہ وہ گھر میں ہو. تو مولانا یہ لائن نفی جنس، جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس جنس سے ایک صفت کی کیا کر دیتا ہے، نفی کر دیتا. جیسے رجل سے سدار، جن سے رجل سے سدار ہونے کی صفت کو کیا کر دیا مولانا، نفی کر دیا. تو یہ لنفی صفت الجنس، مولانا جنس سے پہلے صفت کا لفظ محذوف ہے. والمسند الیہ بعد دخولہا، لا نفی جنس کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہو جانے کے بعد. بھئی یہ لا نفی جنس، ادھر دیکھو، یہ لا نفی جنس اپنے ماں باپ اسم کو نسب دیتا ہے، لیکن تین شرائط ہیں، تین شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہ نسب دے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر نسب نہیں دے گا. دیکھو شرائط یہ ہیں، یلیہا، دیکھو بات کیا چل رہی ہے، ادھر دیکھو، یہ لائن نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے. لائن نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. اس کے لیے پہلی شرط یلیہا، کہ یہ ملا ہوا ہو. ہا ضمیر راجے ہے مولانا لائن نفی جنس کو، ہا ضمیر کس کو راجے ہے، لائن نفی جنس کو، اور یلی کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہے وہ مسند الیہ کو راجے ہے. یلی کے نیچے مولانا ایک لکھو، مسند الیہ کے نیچے بھی ایک لکھ لو، ہا ضمیر کے نیچے دو لکھو، لا التی لنفی الجنس، یہ لا کے نیچے بھی دو لکھو گئے، یلی کے نیچے ایک، مسند الیہ کے نیچے ایک، ہا ضمیر کے نیچے دو، لا کے نیچے بھی دو لکھو. ملا ہوا ہو، کون ملا ہوا ہو، وہ مسند الیہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہو، لائے نفی جنس کے ساتھ. جی کیا بات ہوئی، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا. کتنی شرائط ہیں، تین شرائط. پہلی شرط کیا، کہ یہ لائے نفی جنس کا اسم، یہ جو مسند الیہ ہے، لائے نفی جنس کے ساتھ ملا ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو. دوسری شرط نکیراتن، اس حال میں ہو کہ نکیرا ہو مولانا، کیا ہو، معرفہ نہ ہو. تیسری شرط مضافتن، آگے آ رہا ہے، اور مشابہن لہا، مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو. کتنی شرائط میں مولانا، توجہ ہے سبق کی طرف، جی، مضاف ہو یا مشابہ مضاف. پہلی شرط کیا ہو، کیا ساتھ ملا ہوا ہو، دوسرا نکرا ہو، تیسری مضاف ہو یا مشابہ
مضاف.
بھائی مشابہ مضاف کس کو کہتے ہیں، ایسا اسم جو اپنا معنی پورا ادا کرنے میں کیا ہو، غیر کا محتاج. تو یہ تین شرطیں پوری ہونے چاہیے، یلیہا ہوا ہو، یہ مسند الیہ کو اس کے داخل ہونے کے بعد کہ اس حال میں کہ ملا ہوا ہو، نکرا ہو، مولانا مضاف ہو. جیسے لا غلام رجل فی الدار، بتلائیے پہلی شرط، بھائی لا غلام رجل فی الدار ساتھ ملا ہوا ہے، غلام لا کے ساتھ ملا ہوا، نکرا ہے، ہاں جی، اور مضاف ہے، جی، لہذا بھی نصب لا غلام رجل فی الدار، بھائی اس کی خبر. ترکیب کیسے ہوگی، لا نفی جنس، غلام منصوب لفظا مضاف، رجل مجرور لفظا مضاف، مضاف الیہ مل کر لا نفی جنس کا اسم، فی الدار جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے متعلقوں کا خبر. او مشابہن لہا، یا مضاف مشابہ مضاف ہو، جیسے لا عشرین درہمن فی الکیس، بھائی عشرین مشابہ مضاف ہے، عشرین کا معنی درہمن یعنی تمیز کے بغیر پورا ہوتا ہے نہیں، تو یہ مشابہ مضاف ہے. تو لا عشرین درہمن، تو اصل میں کیا تھا، لا عشرون، یہ حالت رفی میں، پھر لیکن لا نے کیا دے دیا، نصب دے دیا، لا عشرین درہمن. فإن كان بعد لا نكرة مفردة، اگر لا کے بعد نکرہ آئے، لا کے فوراً بعد کون ہے؟ بھئی ساتھ ملا ہوا ہے اور نکرہ ہے، لیکن مفردتا کیا ہے؟ یعنی مضاف مشابہ مضاف تیسری شرط پوری نہیں، تو بنا علی الفتح، تو وہ اس کو مبنی کیا جائے گا فتح پر. لا رجل فی الدار، اب شرائط بتاؤ بھئی، مسند الیہ ملا ہوا ہے لا کے ساتھ، یہ ملا ہوا ہے. دوسری شرط نکرہ ہے، نکرہ بھی ہے. تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف ہے، نہیں، تیسری شرط نہیں پائی گئی، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ مبنی علی فتح ہوا. رجل فی الدار، بھئی مبنی اس لیے کہ اگر معرب ہوتا تو تنوین آتی، لا رجل فی الدار. وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، اور اگر معرفہ ہو مولانا، دوسری شرط نہ پائی جائے، کیا ہو؟ معرفہ ہو. اور نکرتن مفصولن بینہ ہو، یا پہلی شرط نہ پائی جائے، نکرہ تو ہے لیکن مفصول ہے، جدا ہے مولانا، درمیان میں اس کے اور لا کے کیا ہے؟ فاصلہ آ گیا. تو اس صورت میں یاد رکھو مولانا، ادھر دیکھو، اگر کیا ہو؟ اگر معرفہ ہو یا نکرہ تو ہے لیکن درمیان میں فاصلہ، تو اس صورت میں یہ معرفہ یا یہ نکرہ دونوں مرفوع ہوں گے. اور مولانا تکرار لا ہوگا، ایک اور لا آئے گا اور اس کا ایک اور اسم بھی ساتھ آئے گا. سمجھ میں آیا؟ لا زید فی الدار، جیسے مثالیں خود آ جائیں گی. وہ انکان معرفتن، اگر معرفہ ہو، اور نکرتن مفصولن، یا ایسا نکرہ ہو کہ جدائی کی گئی ہو، بینہ و بین اللہ، لا اور اس کے بیچ، اسم کے بیچ، کان مرفوعان، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ویجب تکریر لا ما اسم آخر، اور تکرار لا کا واجب ہوگا ایک اور اسم کے ساتھ. تقول لا زید فی الدار ولا عمرو، بھئی کون سی شرط یہاں نہیں پائی گئی؟
معرفہ نہیں
ہے. ہاں دوسری شرط نہیں، ہم نے کہا تھا نکرہ ہو اور یہ تو کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو اس صورت میں مرفوع ہوا لا زید فی الدار، اور تکرار لا ایک اور اسم کے ساتھ ہوا ولا عمرون. تو دیکھا لا زید فی الدار ولا عمرون، لا کو بھی دو دفعہ دوسری دفعہ لانا پڑا اور اس کے ساتھ ایک اور اسم کو بھی لانا پڑا. اور یہ تو تھی معرفہ کی مثال، نکرہ مفصولہ کی مثال دیکھو. لا فیہا رجل ولا امرأۃ، لا مولانا بھئی پہلی شرط ہی نہیں ہے، لا کا اسم رجلن ہے، ساتھ ملا ہوا ہے، درمیان میں کیا آ گئی؟ خبر، فیہا، تو مفصول ہوا. اور جب نکرہ مفصولہ ہو تو پھر اس صورت میں تکرار لا اور مرفوع ہوگا، لا فیہا رجلن، مرفوع ہوا، اور ایک اور لا بھی آیا اور اس کا اسم بھی آیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی دیکھو، اچھا لو خلاصہ کلام دیکھو بھائی، خلاصہ کلام کیا؟ کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا کتنی شرائط کے ساتھ؟ تین شرائط کے ساتھ. پہلی شرط کیا؟ ساتھ ملا ہوا ہو. دوسری شرط کیا؟ نکرہ ہو. تیسری شرط کیا؟ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، جیسے لا غلام رجل فی الدار. اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، مثلا تیسری شرط نہیں، نکرہ بھی ہے ساتھ بھی ملا ہوا ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح، لا رجل فی الدار. اور اگر مولانا ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی، نکرہ نہیں ہے، معرفہ آ گیا، یا نکرہ تو ہے لیکن ساتھ نہیں ملا ہوا بلکہ درمیان میں فاصلہ، تو اس صورت میں تکرار لا ہو رفع آئے گا ان پر، یہ مرفوع ہوں گے اور تکرار لا ہوگا ایک اور اسم کے ساتھ. وفی مثل لا حول ولا قوت الا باللہ خمسۃ اوجہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے کے اندر مثالوں کے اندر خمسۃ اوجہ، پانچ وجہیں پڑھنا جائز بھائی. کتنی وجہیں پڑھنا؟ پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھائی. بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہر وہ ترکیب مراد ہے جس میں لا کا تکرار آ رہا ہو، اور لا کے فوراً بعد نکرہ آ رہا ہو بغیر فصل کے، بغیر
فصل.
تو وہ ترکیبیں جن میں لا کا تکرار ہو، لا دو دفعہ ہے اور ساتھ نکرہ ساتھ ملے ہوئے آئیں، اس قسم کی ترکیبوں میں پانچ وجہیں پڑھنا چاہیے. اچھا اب میرے وہ میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی وہ اب استعمال کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے. میں نے بتایا تھا تین قسم کے نام ہیں، ضم فتح کسر، ضمۃ فتحۃ کسرۃ، رفع نصب جر. بھائی ضم فتح کسر یہ کس کے ساتھ خاص تھا؟ مبنی کے ساتھ. اور رفع نصب جر یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ معرب کے ساتھ. اور ضمۃ فتحۃ کسرۃ یہ عام ہے. آپ کسی پتے کی پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں. فتحہما دونوں پر فتحہ پڑھا جائے، پہلے نام کیا تھے؟ ضمون فتحون کسرون، یہ کس کے ساتھ خاص؟ اور ان میں ایک آ رہا ہے فتح. فتحہما دونوں پر کیا پڑھو؟ مبنی علی الفتح، دونوں کو پڑھو، فتح پڑھو. کیسے پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوة، تنوین نہیں پڑھنی بھائی، مبنی بنانا ہے. لا حول ولا قوة الا رفعہما، یہ کس کا اعراب ہے؟ یہ معرب کا ہے، رفع نصب جر. تو آپ دونوں پر رفع پڑھو. جی لا حول لا حول ولا قوة الا بالله. وفتح الاول ونصب الثاني، فتح کس میں سے تھا؟ مبنی. نصب کس میں سے تھا؟ معرب. کیا پڑھیں گے؟ لا حول، یہاں تنوین نہیں پڑھنی کیونکہ یہ مبنی ہے. اور اگلا ولا ولا قوة الا بالله. وفتح الاول ورفع الثاني، اول پہ فتح پڑھو، ثانی پہ رفع پڑھو. لا حول ولا قوة الا بالله. آگے رفع الاول وفتح الثاني، لا حول ولا قوة الا بالله. وقد يحذف اسم لا لقرينة، کبھی کبھار لا نفی جنس کے اسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے، جیسے لا علیکا، اے لا باس علیکا. بھائی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو کہتے ہیں لا باس علیکا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں بھائی، فکر نہ کرو بھائی. تو اس پر مولانا یہاں اب لا علیکا کہہ دیتے ہیں، لا علیکا لا علیکا. یہ لا تو داخل ہوتا ہے اسم پر، اور یہ تو داخل کس پر کر رہے ہیں؟ علیہ کا جار مجرور پر، جر پر، حرف جر پر، معلوم ہوا اس کا اسم محذوف ہے. تو اعلی جارہ پر داخل ہونا قرینہ ہے کہ اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے. تو لا علیہ کا الا باس علیہ کا. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں بھائی. فصل خبر ما ولا المشبهتين بليس هو المسند بعد دخولهما. ما ولا مشابه بليس کی خبر، وہ ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے مولانا؟ مسند ہوتی ہے. جیسے ما زید قائما، تو قائما کی بات چل رہی ہے کیونکہ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں مولانا. ولا رجل حاضرا، بتلایا تھا ما معرفہ پہ بھی داخل ہوتا ہے، نکرہ پہ بھی. اور لا صرف کس پہ داخل ہوتا ہے؟ نکرہ پر. وان وقع الخبر بعد الا، کہتے ہیں اگر اس ماں مشابہ بلیسا کی خبر کس کے بعد واقع ہو جائے؟ الا کے بعد، تو پھر او جیسے ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر کیا ہو جائے؟ اسم پر مقدم ہو جائے، پہلے خبر آ جائے پھر اسم آئے. ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما، یا ما کے بعد کس کو بڑھا دیا جائے؟ ان کو بڑھا دیا جائے. ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، ماں بھی نفی کے لیے، تو کبھی کبھار ماں کے بعد ان بڑھا دیتے ہیں، جیسے ماں ان زید قائم. ان تینوں صورتوں میں بطل العمل، اس ماں کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کما رأیت فی الامثلہ، جیسے کہ آپ نے مثالوں کے اندر دیکھا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ادھر دیکھو، اس ماں نے اپنے اسم کو دینا تھا رفع، اپنی خبر کو کیا دینا تھا؟ نصب دینا تھا. لیکن کبھی کبھی خبر سے پہلے الا آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ ما زید الا قائم. اب ما کا عمل باطل، اب یہ نصب نہیں دے گا مولانا، ما کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل. اس لیے کہ مولانا یہ عمل اس لیے کر اپنی نفی کی وجہ سے عمل کر رہا تھا. ما زید قائم کا کیا معنی تھا؟ زید کھڑا نہیں. اب ترجمہ کرو، ما زید الا قائم، زید نہیں ہے مگر کھڑا ہی. تو الا نے کیا کر دی؟ ما کی نفی کو توڑ دیا. جب نفی کو توڑ دیا اب وہ عمل نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی اب تو مانا ہے زید کھڑا ہی ہے، اور پہلے کیا ترجمہ تھا؟ زید کھڑا نہیں. دوسری وجہ، یہ تو الا میں تھی، دوسرا کیا تھا؟ اگر خبر مقدم ہو جائے پھر بھی یہ عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ عامل ضعیف ہے مولانا، یہ اس کو اتنا پتا ہے میں نے پہلے والے کو رفع دینا ہے، ثانی کو نصب دینا ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اور کچھ. اب آپ نے ترتیب الٹ دی، بس مولانا یہ بیچارہ بھی چکرا گیا اور اب یہ عمل نہیں کر سکتا. پہلے کمزور سا تھا، آپ نے کیا کیا؟ ترتیب بدل دی، تو اب یہ عمل نہیں کرے گا. تیسری صورت، ما ان زید قائم، ان درمیان میں لے آؤ ماں کے بعد، تو پھر بھی عمل نہیں کرے گا. وجہ یہ کہ بیچارہ ضعیف عامل ہے، آپ درمیان میں ان لے آئے مولانا، فاصلہ بڑھ گیا، جب فاصلہ بڑھ گیا تو یہ کمزور تھا، اب دور والی چیز پہ یہ اثر نہیں ڈال سکتا. یہی بات دوبارہ سنو بھائی، وہ ان واقع الخبر بعد الا، اگر خبر الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر کیا ہو جائے؟ اسم پر مقدم ہو جائے، جیسے ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما، یا ما کے بعد کس کو بڑھا دیا جائے؟ ان کو، ما ان زید قائم. ان تینوں صورتوں میں بطل العمل، عمل ما کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تمہارا ای تفیل امثلتی، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، وہ ھذا لغت اہل الحجاز، کہتے ہیں یہ جو ما جو ہے نا اپنے خبر کو نصب دیتا ہے، یہ اہل حجاز کی لغت ہے، اہل حجاز کی، عرب کا علاقہ تھا ہمارا نا، وہاں والوں کی لغت ہے. اما بنو تمیم، بنو تمیم والے جو ہیں، فلا یعملونہما اصلا، وہ ان کو عامل بناتے ہی نہیں سرے سے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی عمل نہیں کرتے، یہ کوئی نصب وغیرہ رفع نہیں دیتے. قال الشاعر عن لسان بنی تمیم، بنی تمیم، ایک شاعر بنو تمیم قبیلے والوں کی لغت میں کہتا ہے، لسان بمانے لغت کے. تو بھائی دیکھو، اہل حجاز والے تھے جو قریش وغیرہ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ماں کیا کرتا ہے؟ اپنی اسم کو نصب دیتا ہے. اور جبکہ بنو تمیم والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل نہیں دیتے. تو شیر ایک شاعر بنو تمیم کی لغت میں کہتا ہے، وہ محففین کل غسن قلت له انتصب فاجاب ما قتل المحب حرام. تو دیکھو، ما قتل المحب، قتل المحب ما کا اسم، اور حرام اس کے خبر، اور یہ کیا آ رہی ہے؟ مرفوع آ رہی ہے. کیا رہی ہے؟ مرفوع آ رہی ہے. تو یہ بنو تمیم کی لغت میں کہہ رہا ہے، اگر اہل حجاز قریش وغیرہ کی لغت میں بات کرتا تو کیا کہتا؟ حرامن، حرام کا لفظ کیا ہوتا مولانا؟ منصوب ہوتا. تو یہ شاعر نے کہا، ترجمہ یہ ہے، وہ بمانے ربا کے کئی، محافظ کہتے ہیں پتلی کمر والا، مراد محبوب ہے. کون مراد ہے؟ محبوب مراد ہے. کل غسنی شاخ کی طرح، شاعر کہتا ہے، اور کئی پتلی کمر والے محبوب، کل غسنی کتنے، جن کی پتلی کمر کس کی طرح تھی؟ شاخ کی طرح تھی. قلت لہو، میں نے اس سے کہا، انتصب، اپنی نسبت بیان کر، تو کون ہے؟ فاجاب، اس نے جواب دیا، اس نے کہا دیکھو محبوب، تم ہو محب، میں ہوں محبوب. محبوب دو قسم کے ہیں، ایک وہ محبوب ہے جو محب کے قتل کو جائز نہیں سمجھتا، اس کو تکلیف دینا جائز نہیں سمجھتا، ایک وہ محبوب ہے جو محب کو تکلیف دینا جائز سمجھتا ہے. میں ان میں سے ہوں جو محبوب کو تکلیف دینا اور قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو بھائی، فاجاب، اس نے جواب دیا، ما قتل المحب حرام، محب کا قتل حرام نہیں ہے. بتایا میں کن محبوبوں میں سے ہوں جو محب کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، اور ضمناً بتلا دیا کہ میں بنو تمیم میں سے ہوں، کیونکہ میں نے حرام پر رفع پڑا ہے. کیا پڑا ہے؟ رفع پڑا ہے. الشيء الذي هذا هو المرام. والله اعلم بحقيقه الكلام.